الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير صدق الله العظيم. بے شک اللہ تعالیٰ کچھ ہی ساتھ ساتھ کے ویسے کل ہو گیا تھا پھر ہم شروع سے ہی کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالحات کی یعنی اچھے کام کیے, داخل کرے گا ایسے باغات میں, جنات مفعول ہے یدخلوں کا, تجری من تحت الانہار جس کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں. یہ جنات کی صفت آیا پورا فقرہ. یحلون فیہا ان کو زیور پہنایا جائے گا ان باغوں میں. حلّا یحلی تحلیہ کے معنی ہوتے کسی کو زیور پہنانا, پھر لباس وغیرہ کے لیے بھی آ سکتا ہے یعنی بطور زینت کی چیز پہنانا, لیکن اس میں پہنانے کا مفہوم ضرور ہوتا ہے. یحلّا نفیہ من اساورہ وہ اس میں پہنائے جائیں گے کنگنوں میں سے, یعنی من یہ بیان کا مانا گیا ہے کیونکہ کنگنوں کی تبعیض نہیں مراد کہ کنگنوں کا کچھ حصہ پہنایا جائے گا, بلکہ یہ من یعنی ان کو پہنایا جائے گا. مثلا اور چیزیں بھی ہوں گی زیور اور اس میں سوار ہوں گے, کنگن ہوں گے. سوار کی جمع ہے اساور اور یہ غیر منصرف جمع ہوتی ہے اس لیے اساورہ آیا ہے, من اساورہ من فضتن. جو دوسرا من ہے وہ اس کے میں وہ نکرے کے معنی میں ہے یعنی سونے کے بنے ہوئے. اساور الذہب نہیں کہتے, اساور من صاحب جیسے خاتم من فضتن پڑھا تھا. تو دوسرے من کا میں نے کاکے ہے اور پہلے کا میں نے جیسا کہ مثلا کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ان کو زیور پہنائے جائیں گے مثلا یا جیسا کہ سونے کے کنگن, کنگن سونے کے یا کچھ کنگن سونے کے. ولؤلؤاً اور موتی. لؤلؤ لام الف لام اصل مادہ ثلاثی تو ہے اور پھر فعل تو اس کا ربائی میں ہی استعمال ہوتا ہے. لا لا فا لا 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 کے معنی ہوتے ہیں چمکدار ہونا, تابدار ہونا. لام حمزہ لام صرفی مادہ ہے لیکن وہ ربائی سے ملا لیا جاتا ہے اور اس طرح سے اس کا جو مصدر جو فعل ہے وہ ربائی استعمال ہوتا ہے. یعنی لا لا سے کوئی ثلاثی کا نہیں استعمال ہوا بلکہ لا لا یو لا لے او معنی ہوتا ہے چمکدار ہونا. اس سے پھر یہ ایک لفظ ہے لو لو ان یعنی لام حمزہ لام حمزہ موتی. جمع آتی ہے اس کی لا علی جیسے لیل کی جمع لیالی ہے. لولون کی نسب جو ہے وہ بھی غالباً یحلون کی وجہ سے ہے, یعنی یحلون میں اصل اگر اساورہ مفعول ہوتا ڈائریکٹ من نہ ہوتا بیان کا تو بنتا یحلون اساورہ, ان کو کنگن پہنائے جائیں گے کیونکہ نائب فاعل یحلون میں آ جاتا ہے. دوسرا مفعول جو ہے وہ تو پھر آئے گا نسب میں اور اس طرح سے اس پر عطف ہوا تو اس کی بھی نسب ہوئی. پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی یوں یعنی ترجمہ ہوگا. اور کچھ لو لو یہ نہیں ہے مطلب کہ جو کنگن ہے وہ سونے کے ہوں گے اور موتیوں کے ہوں گے, پھر وہ اگر لو لو ان ہوتا تو پھر بھی بات تھی. یہ مفعول ہے یحلون کا. ولباسہم فیہا حریر بعض نے یہاں بھی محذوف مانا ہے مخشری وغیرہ نے ویؤتون لؤلؤاً اور ان کو دیے جائیں گے موتی, لیکن کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے یحلون کے ساتھ. شاید وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ موتی پہننے کی چیز نہیں, موتیوں کی چیزیں بنی ہوئی پہنی بھی جاتی ہیں. ولباسہم فیہا حریر اور لباس ان کا ان باغوں میں ہوگا ریشم. ریشم لباس ہوگا, ریشم کا نہیں, ان کا لباس ریشمی ہوگا. یہ ترجمہ ہوگا حریر میں نے ویسے ریشم ہی ہوتا ہے, ان کا لباس ہی ریشم ہوگا یعنی ریشمی ہوگا. وہدو الطیب من القول اور وہ راستہ دکھائے گئے پاکیزہ چیز کی طرف بات میں سے, یعنی ان کو پاک بات کی طرف راستہ دکھایا گیا یا ہدایت کی جائے گی. دنیا میں دی گئی تھی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے, شاید زیادہ معنی تو یہی لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ ہدو ہدو ہدے یو ہے ماضی مجہول کا صیغہ ہے, ان کو ہدایت کی گئی الی الطیب من القول پاک چیز کی طرف جو کہ بات میں سے تھی, یعنی پاک کی تو کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ایک قول اور گفتگو بھی پاک ہو سکتی ہے، تو ان کو پاکیزہ بات کی طرف ہدایت کی گئی تھی. پھر وہ طیب من القول کیا ہے، عقیدہ ہے یا کلمہ طیبہ ہے یا جو کچھ بھی ہے، اچھی بات، نیک بات. وہ ہدو الى صراط الحمید، اور ان کو راستہ دکھایا گیا حمید کے، اور ان کو ہدایت کی گئی حمید کے راستے کی طرف. حمید میں نے ساری تعریفوں والا اللہ کے نام کے لیے بھی آتا ہے، صراط الحمید، حمید کا راستہ. الرحمن کے علاوہ اگر کوئی اس میں اس طرح سے اللہ کے لقب کے طور پر قرآن میں آیا ہے، الگر، یعنی ایک تو ہے نا صفت اللہ الخالق، مثلا اللہ الغفور، یا اس طرح سے، یا صرف انہو غفور الرحیم، انہو علیم حکیم، وہ تو ہی صفت. اس طرح سے انہو حمید مجید بھی آیا، لیکن یہ کہ الف لام کے ساتھ آیا اور اللہ کے نام کے طور پر ایک طرح سے آ رہا، یہ رہا الرحمن آیا، یا دو جگہ قرآن میں الحمید آیا ہے، یعنی صراط الحمید، حمید کا راستہ. الحمید سے مراد اللہ تعالی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اچھا راستہ نہیں ہے، صفت موصوف نہیں ہے کہ حمید کو صراط کی صفت مانے، یہ ترکیب تو اضافی ہے. حمید کا راستہ، اس خدا کا راستہ جو ساری اچھی صفتوں والا ہے، اس کی طرف ان کو ہدایت دی گئی. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. یہ واو عطفہ بھی ہو سکتی ہے، حالیہ بھی ہو سکتی ہے، جنہوں نے کفر کیا اور حالت یہ ہے کہ وہ ساتھ اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں، یوں بھی گنجائش نکل آتی ہے اس کی. ماضی پر مضارع کا عطف بھی ہو جاتا ہے، اگرچہ گرامر والے کہتے ہیں یہ کچھ محذوفات مانتے ہیں اور یہ وہ، لیکن ہو جاتا ہے ماضی پر. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یا ماضی کو بھی مضارع کے معنوں میں لے لے، یا ماضی کے معنوں میں لے لے، جب اس طرح سے عطف ہو. جنہوں نے کفر کیا اور ساتھ ہی اللہ کے راستے سے روکا بھی، ہوا کہ یہ سدون کا یہ معنی بنے گا حال ہونے کی وجہ سے. والمسجد الحرام، اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں. الذی، یہ الذی مسجد حرام کی صفت کے لیے آ رہا ہے، وہ مسجد حرام، وہ عزت والی مسجد جس کو کہ جعلناہ، ہم نے اس کو بنایا، للناس، لوگوں کے لیے، سواء، یا تو یہ ہے کہ یہ سواء پیچھے ملائیں تو ہم نے اس کو لوگوں کے لیے برابر ہوتے ہوئے بنایا، یعنی وہ سب کے لیے برابر ہے. لیکن پھر اس صورت میں العاکف فیہ والباد جو ہے وہ رہ جاتا ہے، اور اس کا نہ کوئی مبتدا بنتا ہے، نہ خبر نہ فعل. اس لیے بعض نے یوں کیا ہے کہ ہم نے اس کو بنایا لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی عبادت کے لیے، جیسے کہ آیا ہے ان اول بیت وضع للناس، اس طرح سے جعلناہ للناس، ہم نے مسجد حرام کو بنایا ہی لوگوں کے لیے، یعنی ایک پبلک عبادت گاہ ہے. اور پھر جو سواء العاکف فیہ والباد ہے، اس کا الگ حصہ ہے، یعنی سواء کا تعلق للناس کے ساتھ نہیں، بلکہ العاکف والباد کے ساتھ بنانا پڑے گا. اور اس لحاظ سے یہاں ایک دقت ہے کہ سواء شروع ہی میں نصب میں آ رہا ہے، تو یہ نصب کیسے آ گئی، یعنی عاکف فیہ والباد آگے آ رہا ہے، تو اگر پیچھے ملاتے کہ سواء برابر ہوتے ہوئے تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہاں بھی یہی کریں گے. بعض قراتوں میں یہاں سواء آیا ہے، اس رفع کے ساتھ تو چلیے مبتدا بڑھنے کی یا خبر بڑھنے کی کچھ صلاحیت ہے اس میں، لیکن نصب کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. تو اس کی توجیہ یوں کی جا سکتی ہے کہ عاکف اور باد اس میں برابر ہوتے ہوئے ہیں، گویا کہ ان کا حال ایک طرح سے خبر جو ہے وہ حال کی شکل میں آ گئی ہے، تب اس کی توجیہ ہو سکتی ہے. ورنہ اگر سواء کو للناس کے ساتھ ملائیں تو العاکف فیہ والباد پھر بالکل الگ رہ جاتا ہے، اس کو یعنی وہ جملہ نہیں بنتا نظر آتا. اس میں عاکف اور باد برابر ہوتے ہوئے ہیں، یعنی ان سب کا ایک جیسا حق ہے. اور عاکف کے معنی ہے کسی جگہ مستقل ٹھہرنے والا، ویسے بیٹھنا عاکف یعقف علیہ، کسی پر دھرنا مار کے بیٹھ جانا، یہ معنی ہم نے پڑھا ہے عبادت وغیرہ کے لیے، ایک طرف بیٹھنے کو بھی عاکف یعقف ہی کہا گیا ہے. اور عاکف اس سے اسم فاعل ہے، اور اس طرح سے اس کا معنی ہے کسی جگہ مستقل بیٹھ جانے والا. اور بعد جو ہے بدا یبدو، بدوی ہونا، صحرا میں رہنا، اس سے اسم فاعل ہے. اصل تھا باد ون، پھر وہ بنا بادن، اور یہاں یہ گر گئی ہے والبادی، یاد رکھیے یہ جر نہیں ہے، یہ رفعی ہے. العاکف والباد فی ہے، یعنی سوا ان کہنے کے بجائے اس کو وہ حال بنا لیا ہے، برابر ہوتے ہوئے ہیں اس میں، عاکف اور باد اس میں برابر ہوتے ہوئے ہیں. اردو میں تو یہی ترجمہ کریں گے کہ برابر ہے، اور یہاں اس سے مراد ہے شہری عرب یا بدوی عرب، کیونکہ بعد کے مقابلے پر لفظ عاکف آیا ہے. ویسے عموماً عربی میں حاضر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حاضر یعنی شہر میں رہنے والا، اربن جو ہو علاقہ آدمی، اور بعد جو ہے وہ رورل کے معنی میں آتا ہے. تو اس میں چاہے بدوی ہوں چاہے شہری ہوں، سب برابر ہوتے ہوئے اس میں آتے ہیں. یوں سوا ان کا حال کے ساتھ ترجمہ ہوگا، آتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں یا آنا چاہیے، اس طرح کے فعل کے ساتھ. یہ مسجد حرام کی صفت ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جس نے اس میں ارادہ کیا، ارادہ یرید جو ارادہ کرے گا اس میں، یعنی مسجد حرام میں، بِإِلْحَادٍ کسی قسم کی کجی کا، بِظُلْمٍ ظلم کے ساتھ. اب یہاں بِظُلْمٍ کا تو کچھ پتہ چلتا ہے کہ کجی جس میں ظلم بھی ساتھ ہو، لیکن بِإِلْحَادٍ پہ بے کیسے آ گئی؟ کیونکہ ارادہ کے بعد بے تو کوئی صلہ نہیں ہوتا کہ ارادہ بے قضا و قضا. تو اس طرح سے پھر اس نے بھی دقت پیش کی ہے کہ یہ بے کا کیا معنی ہے، اور اس طرح سے پھر فعل محذوف وہ مانتے ہیں، یعنی مرادن الحادن و ظلمن، کہ جس آدمی نے، یعنی ومن ارادہ الحادن و ظلمن، یا مراد اس کو کہیں چاہنے والا، اس طرح سے بے کا وہ ترجمہ کرتے ہیں حال کے ساتھ ایک طرح کا، کہ اس میں جو ارادہ کرے گا ساتھ کجی کے، یعنی کجی کے ساتھ آئے گا یا ارادہ کرے گا اس میں کسی کام کرنے کا، اور بے ظلم ظلم کے ساتھ، یعنی ظلم و الحادن، یوں حال وہ بنا لیتے ہیں دونوں کو، کہ جو اس میں الحاد کجی اور ظلم کا ارادہ. اردو میں تو اب یہی کرنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ اس میں جو ارادہ کرے الحاد کے ساتھ ہوتے ہوئے اور ظلم کے ساتھ ہوتے ہوئے، یہ معنی تو عجیب سا لگے گا، اس لیے الحاد اور ظلم کا ارادہ کرے. کجی چال الحاد کے معنی اصل ٹیڑھا ہونا ہوتا ہے، دین کو بگاڑنے کی کوشش کرنا، اور ہوتی ہے کہ ضمیر مسجد حرام کے لیے ہے. اس میں جو الحاد اور ظلم کا ارادہ کرے گا، نزقہ من عذاب علیم، اس کو دردناک عذاب ہم چکھائیں گے. عذاق یزیق سے یہ نزق ہے، اور مجزوم ہوا ہے من شرطیہ کی وجہ سے، جو اس میں ارادہ کرے گا ساتھ الحاد کے اور ساتھ ظلم کے، یعنی داخل ہونے کا یا کوئی کام کرنے کا ارادہ، تو ہم اس کو چکھائیں گے عذاب علیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جبکہ ہم نے ٹھکانہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ. یہاں بھی یہ ہے کہ یہ لام زائد بعض نحوی کہتے ہیں اور بعض اس کی تعویل کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں بوانا کا مصدر بھی لام کے بغیر آتا ہے سلے کے. وَإِذْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ، یہ لام کے سلے کے بغیر آتا ہے. پھر اگر ٹھکانہ دینا نہیں ہے، اور پھر مطلب یہ ہے کہ وہاں ہم نے ان کو ایک درجہ دیا، تو شاید پھر لے کی کچھ گنجائش نکلتی ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، جب ہم نے اتارا یا ٹھکانہ دیا یا مقرر کیا ابراہیم کے لیے، یہ مقرر کیا شاہ صاحب نے لام زیر لے کی وجہ سے ترجمہ کر لیا غالباً، بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یعنی بَوَّأْنَا بِمَكَانِ الْبَيْتِ لِإِبْرَاهِيمَ، خانہ کعبہ کی جو جگہ ہے وہ ابراہیم کے لیے مقرر کی کہ یہاں خانہ کعبہ بنائیں اور اس کی عبادت کریں. ان کو یعنی رہنے کے گھر کے طور پر نہیں دیا تھا، وہ کہتے کہ اگر بوانا مکان البیت ہو تو گویا کہ ابراہیم کو وہاں ٹھہرایا تھا اور ان کو وہ جگہ رہنے کے لیے دی تھی، اور رہنے کے لیے تو نہیں تھی، ہم نے مقرر کی ابراہیم کے لیے کعبہ والی جگہ. البیت سے مراد یہاں خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ کو عربی میں صرف البیت بھی کہتے ہیں. اللہ تشرک بھی شیئن، اب اس میں بھی فعل معذوف ہوگا، اور یہ حکم دیا کہ یا اس مقصد کے لیے کہ تو نہ شریک ٹھہرانا میرے ساتھ کسی چیز کو، وطہر بیتیا، اور تو صاف پاک رکھنا میرے گھر کو بیتی یا بیتیہ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین قیام کرنے والوں کے لیے، قیام جو عبادت کی شکل ہے کھڑے ہو کے جیسے نماز میں ہوتا ہے قیام، والرکع السجود، رکع راکع کی جمع ہے اور سجود ساجد کی جمع مکسر ہے، یعنی والراکعین الساجدین جمع سالم لاتے تو یوں ہوتا، ان لوگوں کے لیے گھر کو پاک صاف رکھنا، وَأَغْوِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اور تو لوگوں کو آواز دے حج کی، اغوانا یؤذن پکار کے کسی کو بلانا، اسی سے ہمارے ہاں آزان نکلا ہے، اگرچہ اس طرح سے تو ورب تو تعزین ہونا چاہیے اغوانا یؤذن تعوینا، لیکن اس کا مصدر جو ہے اغوانا یؤذن اذانا آتا ہے، جی بات یہ ہے تعزین نہیں استعمال ہوتا، اور تو لوگوں کو آواز دے بالحج حج کے لیے ہی، حج کے ساتھ یعنی حج میں تاکہ وہ آئیں، اب یہاں یا تو کا رجالن وہ آئیں گے تیرے پاس پیدل ہوتے ہوئے، یا تو کا نون گر گیا ہے اذن کی وجہ سے، یہ نہیں میں تک ان کو آواز دے تاکہ وہ تیرے پاس آئیں، لام زیر لے نہیں ہے، مضارع مجزوم ہوا ہے اس لیے ترجمہ ہوگا لوگوں کو آواز دے تو وہ آئیں گے تیرے پاس، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ خطاب ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہے جن کا اوپر ذکر چل رہا ہے، اور بعض تفسیر والے کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ حج کے لیے بلائیے، بہرحال یہ تو تفسیر والوں کا قصہ ہے، وہ آئیں گے تیرے پاس رجالن، راجل کی جمع ہے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے، اجل کی جمع رجال، اور اس کا معنی ہے یہ رجل کی جمع بھی رجال ہی ہوتی ہے، لیکن راجل جو پیادہ ہو اس کی بھی جمع رجال ہی آتی ہے، اور یہ پہلے بھی آیا تھا رکبانم و رجالا سورۃ البقرہ میں آیا تھا، پیدل ہوتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ اور ہر ضامر پر آئیں گے، ضامر جو ہے واد میم رے، اس کے لفظ میں نے چھپنا بھی ہوتا ہے، ضمیر کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، بنیادی طور پر یہ گھوڑے کے لیے لفظ ہوتا ہے اور اونٹوں پر بھی بولا جاتا ہے، اصل میں تو یہ دبلے پتلے کو کہتے ہیں خاص طور پر، جس کا پیٹ بالکل ذرا بھی نہ بڑا ہوا ہو، بلکہ گھوڑے کے لیے ہمارے ہاں بلکہ محاورہ ہی ہے پنجابی میں، جس کا پیٹ ذرا بھی نہ بڑا ہوا تو اسے کہتے ہیں ہیوی گھوڑے لکا، یعنی اس کا پیٹ گھوڑے کی مانند ہے کہ ذرا بھی نہیں بڑا ہوا، تو وامر اصل میں تو اس گھوڑے کو کہتے ہیں، پھر دبلی پتلے اونٹ یا اونٹنیاں ہوں تو انہیں بھی، اور بعض کہتے ہیں کہ وامرا تن مونس کے لیے ہوتا ہے، اور وامر کا لفظ مذکر مونس دونوں پہ بولا جاتا ہے، یعنی تے لگا دیں تو پھر مونس ہو گئی، اور تے نہ لگائیں تو دبلی پتلی اونٹنی ہو یا اونٹ ہو دونوں کو کہتے ہیں، تو عرب کے اونٹ ویسے بھی دبلے پتلے ہی ہوتے ہیں، کون سے ان کے موٹے ہوتے ہیں بےچارے، جھاڑیاں چک چرکے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ کہا ہے شاید، اور ویسے دبلے پتلے اونٹ بھاگنے دوڑنے بھی اچھے ہوتے ہیں سفر میں، تو وہ تجھ پر دبلے پتلے اونٹوں پر آئیں گے، یعنی سوار ہو کر، ادھر ہے رجالن اور ادھر رکبانن نہیں کہا، بلکہ وہ اونٹوں کا ذکر کہہ دیا تو رکبانن کا خود معنی پیدا ہو گیا،
دبلے پتلے سے مراد یہ کہ وہ زیادہ بھاگنے والے ہوں گے، یہ مراد نہیں کہ بلکہ دور دراز سے آئے تو بھوکے ہونے،
نہیں زیادہ بھاگنے کا نہیں، اصل تو ان کا دبلا پتلا ہونا ہی ہے، بھاگنے کا زیادہ نہیں ممکن ہے، تیز رفتار بھی
مراد یہ تو نہیں کہ زیادہ وہ مطلب بھوکے اور پیاس سے مرے ہوئے
تھے، اصل میں غمر گھوڑے کے لیے ہوتا ہے، اس کو ایک خاص خوراک دیتے ہیں، پھر 40 دن اسے بھوکا رکھتے ہیں کچھ، اس سے پھر وہ اس کا جو ہے نا پیٹ جو ہے وہ لگ جاتا ہے صاف، ہاں کچھ اس قسم کے لیے ہے، دبلے پتلے سے مراد ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سفر میں مارے تھکے ہو، یہ تو اب نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے کہ وہ تھکے ہارے مراد ہو، کیونکہ اصل تو مطلب ہے جس کا پیٹ بالکل پیٹ سے ہی لگنے والا ہو، اتنا دبلا پتلا، اصل تو پیٹ کا بالکل اوپر ہونا اس حالت کو یہ ظاہر کرتا ہے، پیٹ پیٹ کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، پھر یہ چاہے بنا لے بھوکے، لیکن ایسے اونٹ تیز رفتار تو خیر نہیں، میرے خیال میں تو شاید مراد یہی ہو تھکے ہوئے سفروں کے، یا تینا جو کہ آئیں گی، اچھا وامرن ہے کل دامرن جمع ہے نا، تو اس کی وجہ سے فیل پھر جمع مونس لگا لیا ہے، یعنی ہونا تو چاہیے تھا الا کل دامرن یا تی، لیکن یا تینا جو کہ آئیں گی، وہ سواریاں جو ہیں دبلی پتلی اونٹنیاں، یاتینا آئیں گی من کل فج عمیق، ہر فج عمیق سے، فج پہلے لفظ آ چکا ہے، فجاج اس کی جمع بھی پڑی ہے، دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہو اسے فج کہتے ہیں، عمیق عین میم قاف، عمیق کے معنی تو گہرے کے ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ ڈسٹینٹ کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، وہی معنی اس میں بھی فاصلے کا مفہوم ہے عمیق میں بھی، اور اس طرح سے فجن عمیق، دور کے پہاڑوں میں سے گزرنے والے راستے ان میں سے آئیں گے، عرب میں یہ عام ہے پہاڑیوں میں سے گزرنا اور مختلف راستوں کا آنا، اور پھر جو عبارت اس کی اب ویسے عمق گہرائی کو کہتے ہیں، یعنی وہ بھی ایک فاصلے کا مفہوم ہے، اور فجن عمیق میں گہرا راستہ نہیں مفہوم، مراد دور سے آنے والے، دور دور کے جو پہاڑیوں سے راستے آتے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے، وہ سب آئیں گے، عربوں کے سفر کی ایک طرح کی ایک نقشہ کشی ہے اس میں کہ وہ آئیں گے تیرے پاس، اگر ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں کہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا اور جیسے کہ تفسیروں میں آتا ہے انہوں نے آواز دی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسی اس نے مقبولیت دی کہ واقعی سارے عرب میں، اب تو ساری دنیا میں ہے لیکن سارے عرب کا حج پر آنا یہ اسلام سے صدیوں پہلے سے اسٹیبلشڈ چیز تھی، حالانکہ صحرائی سفر تھا اور لوگوں کا آنا جانا خاصا دشوار ہوتا تھا، لیکن یہ زیرہ نما عرب میں خانہ کعبہ کی یہ پوزیشن، عجیب بات ہے کہ کوئی ایسی تبلیغ بھی، یعنی یہ ایک عجیب تاریخ ہوگی کہ خانہ کعبہ مکہ میں بنایا گیا تو سارے عرب میں آہستہ آہستہ اس کی عزت کیسے پھیل گئی تھی، کوئی ایسا نبی نہیں معلوم ہوتا ابراہیم اسماعیل کے سوا یا بعد میں کہ اس نے مسلسل یہ تلقین کی ہو، تو شاید ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا اثر ہی تھا کہ کم از کم عرب تک یہ بات پھیل گئی، یا اور اسباب بھی شامل ہو، تو وہ تو حج کے لیے بلا ان کو، وہ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، دبلی پتلی اونٹنیوں کو اور سواریوں پر بھی آئیں گے، اور دور دور کے فاصلوں سے پہاڑی دروں سے گزرتے ہوئے آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہوں ان منافع پر جو ان کے لیے ہیں، شاہد یشہدوا دیکھیں بھی ہو سکتا ہے، حاضر ہوں، یہ لے یشہدوا اذن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ان کو بلا تاکہ وہ اپنے منافع دیکھیں جو یعنی حج میں ہیں ان کے لیے، منافع سے مراد غالباً تجارت وغیرہ یا جو وہ لین دین کر لیتے تھے وہ ان کے لیے منافع تھے، اور بھی جانور بک جانا وغیرہ، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، یعنی ولی یَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام یاد رکھیں یا ذکر کریں اللہ کے نام کا، فی ایام معلومات، چند ایسے دنوں میں جو کہ معلوم ہیں، یعنی جانے بوجھ پہچانے ہوئے دن ہیں، معدودات اگر آتا تو وہ تھوڑے کے لیے کہ بھائی تھوڑے دن ہے زیادہ نہیں ہے، اب یہ ہے معلومات یعنی جن کو جانتے ہیں سب لوگ کہ وہ کون سے دن ہیں، اور یہ حج کے دن مراد ہیں، یا پھر حج کے دن مہینے بھی مراد ہو سکتے ہیں، ذیقعد اور ذیلحج کی دسویں تک، تو ایام حج بہرحال اس میں مراد ہیں، ان دنوں میں وہ اللہ کا نام یاد کریں، علام رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان چیزوں پر اللہ کا نام لیں، پھر اس سے مراد ذبح کرنا اور قربانی میں خدا کی راہ میں دینا ہوگا، ان چیزوں پر جو کہ اس نے عطا کی ان کو، رزقہم یعنی اللہ نے عطا کی ان کو، من بہیمۃ الانعام، مویشیوں کے قسم کے جانور، لفظی ترجمہ تو ہے مویشیوں کے چوپائے یا جانور، جانور ہی بہیمہ کا ترجمہ ہو سکتا ہے، چار پائے تو نہیں، چاہے دو ٹانگوں والا ہو یا جو بھی ہو، تو مویشیوں کے قسم کے چوپائے جیسے سورۃ المائدہ میں آیا تھا، ان پر اللہ کا نام لے، یعنی دراصل مویشیوں کی قسم کے ہی جانور قربانی میں دیے جاتے ہیں، دوسرے تو نہیں دیے جاتے، تو ان قربانی کے جانوروں پر اللہ کا نام لینے کا یہاں ذکر ہے، اور یہ خاصی پرانی رسم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا حصہ سمجھیے چلا آتا تھا، فَقُلُوا مِنْهَا، پس تم کھاؤ اس میں سے، یعنی ان کو کہا جا رہا ہے جو وہ جانور لا رہے ہیں، کھائیں کہ مینو میں آیا ہے، فَقُلُوا مِنْهَا، تم کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ بائس فقیر کو، بائس بوس بمینا سختی یا غریبی کہہ لیں، سختی یا تنگی کا ہی مینا ہوتا ہے،
محتاج، محتاج،
ہاں محتاج کا مینا کر لیں، بوس اور باس، بوس باس زیادہ ہے، دونوں کے معنی سختی کے ہیں، بے حمزہ سینی مادہ ہے، لیکن بوس زیادہ تر غریبی فقیری وغیرہ کے لیے، اور باس جو ہے وہ جنگ وغیرہ کی سختی کے لیے آتا ہے، تو اس سے اسم فاعل ہے، با اس بے حمزہ سین سے، باعث میں نے سختی میں پڑھنے والا، لفظی میں نے تو یوں کر لیجیے، پھر مراد ہے فقیر درویش، اور فقیر کے میں نے بھی ہے نادار، تو محتاج کر لیں جو محتاجی کی سختی ہے، تو محتاج اور بے نوا کو جس کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو کھلاؤ تم. یہ تم کا صیغہ آ گیا ہے، یعنی پیچھے سے ماضی کا قصہ کرتے کرتے کہ اب تم بھی یہ کرتے ہو تو پھر وہ ان کو کھلاؤ، یا ابراہیم کو کہا گیا کہ ان لوگوں کو کہو کہ اس طرح ذبح کریں اور لوگوں کو کھلائیں. سم مل یا قبو، کون سا صفت موصوفی کہہ لیں، یا دو صفتیں جمع ہو گئی ہیں، صفت موصوف بھی بن سکتا ہے، وہ باعث جو فقیر بھی ہے، یعنی محتاج ہے اور اس کے ہاتھ پلے بھی کچھ نہیں، کیونکہ لفظ تو دو الگ الگ ہیں، یعنی معنی کے لحاظ سے ایک فقیر جس کے قبضے میں یا ملکیت میں کچھ بھی نہ، اور باعث کے میں نے تو محتاج یا سختی میں پڑھا، ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ ہو بھی، تو دونوں ہم معنی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے یہ اس طرح سے ہے جیسے قرآن میں آتا غفور اور رحیم، ان دو صفتیں آ جاتی ہیں، تو ایک اس لحاظ سے باعث اور فقیر جس آدمی میں فقر بھی ہو اور بوس بھی ہو اس کو کھلاؤ. ثم یأخذوا تفاسهم، دیکھیے اب یہ قرآن مجید کا عجیب انداز ہے کہ غائب سے مخاطب، مخاطب سے غائب، اور یہ عربی جو سٹائل ہے عبارت کا اس کے لحاظ سے یہ خوبی سمجھی جاتی ہے، یعنی اس میں ایک بورڈم نہیں پیدا ہوتی. تو اوپر غائب کا صیغہ چڑھ رہا تھا کہ وہ آئیں گے تیرے پاس اور رکھیں گے اور اللہ کا نام لیں گے، پھر درمیان میں آ گیا مخاطب، بس تم کھاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ، پھر غائب ہے. ثم مل یقضوا تفاسهم، پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنی گندگی دور کرے، یوں ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے. قضا یقضی میں نے فیصلہ کرنا، ختم کر دینا بھی کسی چیز، یہ بھی میں نے آتا ہے نا قضا یقضی، فیصلہ کر دیا یعنی قصہ ہی ختم کر دیا. ان معنوں میں وہ اپنا تفس، اپنے تفس کا قصہ ہی پاک کر دے، یوں میں نے فیصلہ کر دے، ہٹا دے. تفس کے بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ حج کی مناسک اور رسوم مراد ہیں کہ وہ ان کو پورا کرے، لیکن زیادہ کہتے ہیں تفس ناخن میں جو میل مٹی جمع ہو جاتی ہے نا، خصوصاً اس کو کہتے ہیں، پھر مطلقاً گندگی کو بھی کہتے ہیں. تو حج کے دنوں میں چونکہ نہ ناخن کٹانے ہوتے ہیں نہ بال کٹانے ہوتے ہیں، تو اس لیے طبعی بات ہے عرب جیسے ملک میں وہ گندگی جو ہے اور میل کچیل وہ جمع ہو جاتی ہے حاجی میں، چاہے وہ حج کے ہی پانچ دن ہی کافی ہو رہتے ہیں، پہلے نہ بھی ہو تو بھی، تو وہ اس کو ہٹائیں. اور مراد ہے کہ پھر وہ احرام کھولیں اور سر منڈانا اور وہ جو 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 چیزیں احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں ان سے نکل آئے، مطلب یہ. تو اس طرح سے پہلے قربانی کا حکم اس میں آ رہا ہے، پھر قربانی کے بعد گویا کہ وہ جو اب اسی سے یہی اب موجودہ حج کے مسئلے ہی نہیں آئے تو اسے نکلتے ہیں، قربانی کریں، قربانی غریبوں کو کھلائیں اس کا گوشت، وہ اللہ کے مقرر دنوں کے نام میں یہ حج کا حج سر انجام دیں، وذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، ہوئی ہے، اور پھر وہ اپنے احرام کھولیں، نہائیں دھوئیں، بال کٹائیں، سر کے یا ناخن وغیرہ وہ سب اس میں آ جاتا ہے. ثم مل یقضوا، اور یہ ثم مل یقضوا جو ہے اصل میں امر غائب ہے، لے یقضوا، ان کو چاہیے کہ وہ پورا کر دیں اپنا تفت اپنی، اور پورا کریں یا نہیں مراد، یعنی اس کا قصہ پاک کر دیں، اس میں ان معنوں میں یہ دور کر دیں کہ معنوں میں ہے کہ دور کریں اپنی گندگی، وہ جو احرام کی وجہ سے بدن میں میل کچیل جمع ہے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور وہ پوری کریں اپنی نذریں. اوفا یوفی، اور اس سے فعل امر غائب کا بنے گا لِيُوفِ یو، نون تو گر جائے گا، پھر لِيُوفُ، لِيُوفِ یو جو ہے وہ یوفو رہ جائے گا، اور لام میں اصل زیر ہے لیکن پیچھے سما اور یہاں واو کے لگنے سے آگے بھی واو لگ رہی ہے، پھر وہ جو لام امر کی زیر ہے اس کو اڑا کے ساکن لام کو کر لیا گیا ہے. یہ تینوں لام امر ہیں، لیقضوا، لیوفوا، آگے ہے لیتطوفوا، اور تینوں میں واو یا سما کے لگنے سے لام جو ہے وہ ساکن کر دی گئی ہے. وہ اپنی نظریں پوری کریں جو انہوں نے مانی ہیں، جو آج کے ضمن میں ہیں، اور مراد نظر کا اللہ تعالیٰ کے ذمن میں ماننا ہے، کیونکہ یہاں بھی اور تیسرے پارے میں بھی نظروں کا ذکر عبادت کے طور پر آیا ہے، نظر عبادت کی ایک صورت ہے. خود قرآن کریم سے یہی معلوم ہوتا ہے یہاں بھی اور کما نظر تم من نظر فإن اللہ یعلم میں. اسی لیے غیر اللہ کی نظر کو بھی شرک اور حرام گنا جاتا ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور وہ پھر طواف کریں, ان کو چاہیے کہ طواف کریں, لِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اس قدیم گھر کی, اس قدیم گھر کا. توے واوفے باب تفاول میں لے جائیں تو بنے گا تَطَوَّفَ يَتَطَوَّفُ, يَتَطَوَّفُ میں جو تے ہے وہ توے بن جاتی ہے, اور یہ اصل میں تھا وَلْيَتَطَوَّفُ, اس کو بنا لیا ہے وَلْيَتَّوَّفُ, جو باب تفاول میں تبدیلی ہوتی ہے حروف کے ساتھ. عتیق کے معنی عین تے قاف سے ایک کیا گیا ہے قدیم گھر, اور ان معنوں میں عتیق کا معنی پورا بھی ہے, اور یہ آج کل جو یہ انٹک چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کے لیے بھی یہی لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. دوسرے عتیق عتق معنی ہوتا ہے آزاد کرنا, غلام لونڈی غلام کو آتا کیوتے کو آزاد کیا, باب فال سے آتا ہے تو عتق معنی آزادی بھی ہوتا ہے. تو ان معنوں میں عتیق کا معنی باب یعنی فعیل صفت مشبہ ہے کہ وہ آزاد ہے, اور پھر اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ مکہ کبھی غلام نہیں رہا اس پر کسی جابر کو, خانہ کعبہ پر کبھی کسی کو یعنی بطور اس کا مالک بن جائے, اس کو انتظامی امور کا اور بات ہے وہ تو الگ ہوئی, لیکن یہ کہ اس پر کسی کا غلبہ نہیں ہوا. مثلا ابرہ تاریخ میں آتا ہے, اس نے اس کو گرانے کے لیے غلبے کی کوشش کی تھی تو وہ تباہ ہوا. اور کوئی ہسٹری میں ایسا یاد نہیں آتا کہ کوئی ایسا وقت آیا ہو کہ کعبہ پر کسی نے تسلط کر لیا ہو, اس کو گرا دیا ہو. یہودیوں کا وہ بھی حضرت ابراہیم ہی علیہ السلام ہی کی بنیاد تھی, جسے آپ القدس سم کہتے ہیں, یہودیوں کا وہاں تھا نا آخر عبادت گاہ تھی, اور اوریجن تو اس کی بھی ابراہیم اور اسحاق تک جاتی ہے, لیکن اس پہ تو کم از کم دو بار یا تین دو بار تو ہسٹری کا ثابت ہے نا کہ اس کو بالکل مٹا دیا گیا. پہلی بار وہ فلدانیوں نے مٹایا, اور دوسری دفعہ 70 میں رومنوں نے مٹایا, بالکل اس کا نام و نشان ختم کر دیا. کعبہ پر ایسا دور نہیں آیا اس کی تاریخ میں کہ کسی نے اس کو مٹا دیا. بہرحال حجر اسود تو لے گئے, اس میں تو شک نہیں ہے. تو پھر تو اعتراض تو یہ بھی کیا گیا کہ حجاج نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا, اور پتھر بھی چلائے تھے, آگ بھی لگی تھی. پھر ہسٹری والے کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو گرانے کی نیت سے تو نہیں. بہرحال وہ بھی حجر اسود لے گئے تھے, حالانکہ اس وقت تو چاہتے تو خانہ کعبہ بھی گرا سکتے تھے, لیکن کمبخت کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہی تھے نا, چاہے جس حالت میں بھی تھے. انہوں نے جن مسلمانوں کو مارا وہ اس طرح سے مارا کہ شیعہ کے نزدیک یہ جائز ہو کہ سنیوں کو مار ڈالو یا کچھ. اپنے آپ کو جیسے بھی تھے, نسبت تو اسلام کی طرف ہی تھی ان کی, دوسروں کو سمجھتے تھے کہ ان کا اسلام غلط ہے. ملحد نہیں تھے, خدا رسول کے منکر نہیں تھے, حضرت علی کی محبت میں اور وہ شیعیت میں پھر وہ دور چلے گئے تھے, فاطمی سے ساتھ ان کا تعلق تھا. خانہ کعبہ کو گرانے والا واقعہ بہرحال اگر گرا ہے تو سیلابوں سے گرا ہے, لیکن جیسے وہ ہیکل سلیمان گرا ہے دو دفعہ اس طرح. بہرحال یہ ایک معنی ہے, اور عتیق کا معنی قدیم تک کے تو ہوتے ہی ہیں, خاصا پرانا بھی ہے. تو یہ جو جس طواف کا ذکر ہے نا, انہیں چاہیے کہ طواف کریں, یہ پھر ہمارے ہاں جو حج کے مسائل ہیں نا, اس میں یہ ترتیب وار آتا ہے, قربانی دیں پھر احرام کھولیں, وہ کوئی نظر وظر کبھی اس موقع پر ہوتا ہوگا, لوگ بات کو باندھتے ہیں, اور پھر طواف کریں. اور اس سے مراد حج میں وہ طواف ہے جسے طواف افاضہ کہتے ہیں, جو کہ دسویں سے لے کر غالباً بارہویں کے اثر سے کے بعد اندر میان ضرور کرنا ہوتا ہے, جو حج کے یعنی واجبات میں سے ہے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ پھر وہ طواف کریں, طواف افاضہ اسے کہا جاتا ہے. ذالک ومن یعظم شحرمات اللہ, گویا کہ حج کے احکام بیان ہوئے ہیں اس میں, ایک لحاظ سے مناسک کے حج کا کچھ ذکر ہے, قربانی کا احرام کا ذکر نہیں ہے, لیکن گندگی دور کرنے سے احرام کی پابندیوں کی طرف ضمناً اشارہ ہو جاتا ہے, اور اس طواف کا بھی ذکر ہے جو منا میں قیام کے دنوں میں کیا جاتا ہے مکہ واپس آنے سے پہلے. ذالک, اور یہ ساری باتیں اس لیے ہیں اصل میں تو, کہ یہ رسوم یا مناسک, کہ وَمَن يُعَظِّم حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ, جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کی حرمات کی, حرمت کی جمع ہے حرمات, اور حرمت کے لفظی معنی تو عزت اور اس کے ہوتے ہیں, لیکن قابل تعظیم احکام یا قابل تعمیل احکام، واجب التعمیل احکام کو بھی حرمات کہا جاتا ہے، اور اس میں معنی مقدس اور محترم کا پایا جاتا ہے، یعنی اللہ کے وہ آرڈیننسز، وہ احکام جو کہ انگریزی میں جسے ہولی کہتے ہیں نا، مقدس، حرمت میں وہ معنی مقدس والا ہے، تو اللہ کے مقدس چیزوں کی جو تعظیم کرتا ہے، فہو خیر اللہ عند رب، وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے ہاں، یہ گویا کہ سارے حرمات اللہ ہیں. آگے لفظ شعائر اللہ کا بھی آئے گا، ان کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا اور ہم اس لیے تعظیم کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ افعال کیے ہیں اس لیے ان کی حرمت اور احترام ہے، ورنہ بظاہر تو وہ ریچولز ہیں، اگر دیکھیں تو پوزیشن تو وہی ہے کہ آخر ہم نماز میں کیوں جھکتے ہیں اٹھتے ہیں، لے چند حرکتیں ہیں، ان میں کیا رکھا ہے، ان کی کیا حکمت ہے، اسی طرح سے حج کے مناسک بھی ہیں، تو اصل بات تو ان کی شعائر اللہ، ان کے ساتھ ایسوسیشن کی ہے. پھر آگے اس کو پھیلایا جا سکتا ہے اور دوسرے اولیاء اللہ کی طرف سے بھی حرمات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پھر وہ حرمات میں جو حرمات اللہ قرآن سے ثابت ہیں یا سنت سے وہی ہیں، باقی کوئی چیز حرم کہ ہر قبر کو حرمات اللہ میں داخل کر لیا جائے یا کسی اور شخصیت کو، یہ حرمات اللہ ہیں، قربانی ہے، احرام ہے، طواف ہے، جو ان کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں اس کے لیے نیکی ہے اس میں اور بہتر ہے اس کے لیے. وہ احلت لکم الانعام، اور مویشی تمہارے لیے حلال کیے گئے، یعنی ان کا گوشت کھانا یا ان کو قربانی میں پیش کرنا یہ بھی مراد ہے. الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جاتے ہیں، یہ وہی سورت مائدہ والے الفاظ ہیں، مراد یہ ہے کہ جن جو پڑھ کے سنایا گیا کہ اس حالت میں نہیں کھانے ان شرائط کے ساتھ، یا فلاں جانور نہیں کھانے، یا انعام میں سے بھی جن میں بعض خاص شرائط نہ پائی جائیں تو نہیں کھانے ہوں گے، وہ مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ جو انعام نہیں ہے وہ تو انعام سے ہی نکل گئے، لیکن انعام بھی بعض ان میں بھی کھانے کے لیے بعض شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، جیسا کہ وہاں بیان ہوئی ہے. تو جو تمہیں پڑھ کے سنایا گیا ہے وہ بات سامنے رکھو، اور مویشی تمہارے لیے حلال ہیں. فاجتنب الرجس من اللوثان، اور تم ناپاکی سے بچو. اجتنب الرجس، رجس یا رجز کا ہم مانا ہے، اور ان کا میں نے پلیدی یا ناپاکی کا ہی ہوتا ہے. من الاوثان، اوثان کی پلیدی. رجسم من الاوثان، وہی ترکیب ہے، خاتم من الذهب، اوثان کی پلیدی، اور اوثان جمع ہے وسن کی، واو سے نون. اس سے ثلاثی کا مصدر تو نہیں استعمال ہوتا، ممکن ہے کوئی مزید شی کا فعل استعمال ہوتا ہو. وسن بعض اس کا ترجمہ بت کرتے ہیں، اور بعض صرف غیر اللہ، اڈا وغیرہ. تفصیل جو ہے سنم اور وسن کی، جہاں فرق کیا گیا ہے لفظوں میں، وہ یہ کرتے ہیں کہ سنم ہوتا ہے کسی صورت شکل پہ کوئی بت بنایا ہوا، چاہے وہ جانور کا ہو، شیر کا ہو، انسان کا ہو، اور وسن جو ہے وہ بت کو نہیں کہتے بلکہ کوئی بس ڈیڈیکیٹڈ جگہ ہو، یعنی کوئی چبوترا ہے، کوئی درخت ہے، کوئی چوکھنڈی ہے، وہ کسی دیوی دیوتا کے نام پہ ہے، اس کی کوئی شکل صورت نہیں بنا کے رکھی، تو اس کو بعض کہتے ہیں کہ وسن، اور بعض نے اس کا ترجمہ بت ہی کیا ہے، ستھان کہہ لیجئے، بت بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور گویا کہ وہ بھی اس پر بھی اپلائی کرتا ہے، وہ بھی وسن، اور بعض اس میں باریک فرق کرتے ہیں. شاہ صاحب نے بتوں کا ہی کیا ہے. تو اوثان ان کے جو غیر اللہ کے جو جگہ ہیں ان کی ناپاکی سے بچو، یعنی شرک کی، جو کہ عرب میں عام تھی. واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹ اور دھوکے کی بات سے بھی بچو. قول الزور سے مراد کیا، عام دھوکا جھوٹ ہے، یا کفر کو قول الزور کہا گیا ہے، یعنی یہ بھی ہو تو سکتا ہے کہ وہ بھی قول الزور ہے، لیکن سیدھی بات تو ہے کہ ہر دھوکے والی بات، دروغ گوئی ہو، جھوٹی گواہی ہو، جو کچھ ہو، اس کو اس کے ساتھ ملا کے بیان کیا گیا ہے. اور اس لحاظ سے بڑی عجیب بات ہے کہ بتوں کے ساتھ گویا کہ اس کا بھی اجتنبو، اس کا بھی اجتنبو، ایک ہی درجے میں رکھا گیا ہے، اور یہ اس کی شدت کو واضح کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ لیٹے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیٹے لیٹے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ سات کون سی چیزیں ہیں جو بالکل انسان کو برباد کر دیتی ہیں. اس میں شرک، ماں باپ کی نافرمانی، اور ذکر کرتے کرتے آپ نے آخر پہ فرمایا کہ وہ شہادت الزور و قول الزور، جھوٹ کی گواہی دینا اور جھوٹی بات کرنا، دروغ گوئی سے کام لینا. اور اس روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اتنی دفعہ دہرایا، پھر لیٹے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے اور وہی دہرانے لگے، کتنی دفعہ ہی دہراتے چلے گئے. تو تاکید کے لیے ہی ہوگا. تو جہاں حج کا ذکر ہے وہاں سب سے بات تو شرک سے بچو اور اس قول زور سے بچو. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اور حنیف ہوتے ہوئے اللہ کے لیے، یکسو ہوتے ہوئے حال ہے، حنیف کی جمع حنفاء. حج کے فرائض سر انجام دو یا ان ساری زندگی میں، حنفاء للہ اللہ کے لیے یکسو ہونے والے ہوتے ہوئے، غیر مشرکین بہ یہ بھی حال ہے، اور اس کی نسب غیرہ کی ریز کی زبر سے ہے. مشرے اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے والے ہو، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے نہ ہوتے ہوئے، یوں کر لیں یا نہ ٹھہراتے ہوئے، یعنی مشرقین بھی ہی نہ ہوتے ہوئے غیرہ. تو شرک اور یکسوئی، یکسوئی جسے اخلاص کہتے ہیں توحید، حنفاء میں توحید کی طرف اشارہ ہے اور یہ منفی پہلو کی طرف. ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، کسی کو شریک بنائے گا، فکأنما خر من السماء، وہ تو ایسا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گرا. خر یخر، اچانک گرنا دھڑام سے، سجدے میں گرنے کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، تو وہ تو گویا کہ گرا آسمان سے. فتختفہ الطیر، اور اس کو جھپٹ لے جائیں گے پرندے. طیر پرندے جمع کے لیے ہے، جنس کے لیے. خطف یختف کا معنی یہ ہوتا ہے اچک لینا، جیسے جھپٹا مار کے لے جانا، اس کے لیے لفظ آتا ہے خطف یختف. تو اس کو تو جھپٹا مار کے لے جائیں گے پرندے، یہ بھی ایک بربادی کی صورت مثال کے طور پر دی ہے. او تحویب الریح فی مکان صحیح، یا ہوا اس کو جا نیچے پھینکے گی کسی دور کے مکان میں. یہاں بھی صحیح کا ترجمہ انہوں نے دور کر دیا نا. تحویب ہوا یہوی کا معنی ہوتا ہے نیچے گرنا. ہوی یا یہوا چاہنا، خواہش کرنا، آرزو رکھنا. اور ہوا یہوی غرب یغرب سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نیچے گرنا. ہاویہ نیچے گرنے والی، اور دوزخ کا ایک نام بھی آیا. اس میں جب بے کا صلہ آیا تو بن گیا متعدی، تہوی بے نیچے لے گرنا، جیسے زہبہ بے آتا ہے. ہوا اس کا فاعل ہے، تہوی مؤنث کا صیغہ ہے. اس کو نیچے لے گرتی ہے ہوا، یا لے گرے گی. فی مکان ان صحیح کا ترجمہ دور کا ہی کیا گیا ہے. سین ہے قاف، اس کے ایک معنی ہوتے ہیں باریک پیسنا، رگڑنا. اس سے یہ حکیم لوگ عام مسحوق، پاؤڈر کی شکل میں جو دوائی بنائی جائے نا، تو اس کے لیے لفظ سحق کا طب میں اکثر استعمال کرتے ہیں، کوٹنا، چھاننا وغیرہ. اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہے دور ہونا. تو اس صحیح دور ہونے کے معنی میں لے لیا گیا ہے، اور یا پھر اگر کوٹنا چھانٹنا تو پھر برباد کرنے والے کا معنی شاید بنے تو بنے، ورنہ سہا کا معنی دور ہونا بھی ہے. کیونکہ قرآن میں آیا فسخ کل اصحاب الصعیر، دوری ہے پھر ان دوستوں، یعنی ان کو نزدیک سے نکال دیا گیا، وہاں بھی دوری کا معنی ہے. اللہ تعالیٰ جو آگے کہے گا کہ مجھ سے دور رہو.
کون سے
کوٹنا پیٹ وہ بھی آتا ہے، یعنی فتح یفتح ہو سہ، میرے خیال میں تو سامع ہوگا صحقہ یا صحق غالباً یہ ہوگا، کیونکہ اس میں حرف حلقی ہے. تو قرآن میں ایک تو سخ کن استعمال ہوا ہے اس سے، اور وہ اسی دوری کے معنی میں ہے سورۃ ملک میں. ویسے تو اسحاق بھی اسی مادے میں بیان ہوگا، لیکن اس کا اس مادے سے تعلق نہیں ہے. ڈکشنری میں اسحاق کا اگر معنی لکھیں گے تو اسی مادے کے ساتھ ہے. تو اس سے رگڑنا وغیرہ کا معنی میں، اس میں پیسنا کا معنی ہے. اس سے پھر یہ عربی میں ایک اور اس کا معنی بھی ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا، ایک تو ہوتی ہے نا ہوموسیکشوالٹی، اور ایک لفظ ہے لیزبین انگریزی میں، یعنی عورت کا عورت سے ہی اپنی جنسی تسکین پوری کرنا. آج کل اس کے لیے غالباً انگریزی میں لیزبین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو ہاں جی، لیزبین پچھلے دنوں اخباروں میں بھی آیا تھا، کسی سلسلے میں آیا تھا، پتہ نہیں کس خبر کے سلسلے میں تھا. ہاں کوئی ان کے لیڈر، ہاں کوئی ایسے اخباروں میں یہ لفظ بھی آیا تھا، انگریزی اخباروں میں. تو بہرحال صحق کا معنی دوری کا ہوتا ہے اور مکانن صحیق دور کا مکان، اور مراد یہ ہے کہ وہ تو پھر برباد ہی ہو گیا، ہوا لے گئی، پرندے لے گئے وغیرہ. یہ گویا کہ عربی کے الفاظ ایسے ہیں جیسے ہم کہیں کہ جی جس نے یہ کام کیا وہ تو اندھے کنویں میں جا گرا، وہ تو فلاں ہو گیا، اس طرح سے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یہ باتیں جو ہیں کہی جا رہی ہیں اس لیے کہ تم ذہن میں یہ بات رکھو، یعنی یہ ذالک میں یہ انڈرسٹوڈ ہے یہ کہنے میں کہ ومن یعظم شعائر اللہ، جو تعظیم کرے گا اللہ کے شعائر کی. یہ شعائر پہلے بھی لفظ آیا ہے، بعض کہتے ہیں یہ شعارہ کی جمع ہے، شعارہ کے معنی نشان کے ہوتے ہیں، اور شعائر اللہ اللہ کے نشانات علامتیں، اور یہاں علامتیں اور نشانات سے مراد ہے جن کے ساتھ اس کی احترام اور اجلال کا تصور وابستہ ہے. قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ ایک یہاں ستارویں پارے میں آیا ہے، ایک اس میں چھٹے میں سورت المائدہ میں، اور سورت البقرہ میں بھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور وہاں اشور حرم اور قربانی کا ذکر کرتے ہوئے سورت المائدہ میں کہا گیا تھا، یہاں بھی حج کے سلسلے میں ہی ہے. تو ہر جگہ حج اور اس کے متعلقات مقامات اور اعمال کو شعائر اللہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کے مقرر کردہ ہیں. ان شعائر اللہ پر ہم کسی اس کو آگے پھیلانا اور دوسری چیزوں پر اپلائی کرنا غالباً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تعظیمیں خاص قسم کی ہیں، ان کی ویسے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ یہاں کیا بیٹھنا اور وہاں کیا بیٹھنا اور یہ حرکت کرنا اور پھرنا گھومنا، یہ شریعت کے امور ہیں جن کے شعار کے طور پر ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں. ان کی فلسفی وغیرہ کو تو کوئی سوچے گا کوئی نہیں سوچے گا، وہ ایک الگ بات ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ تعظیم شعائر اللہ دلوں کے تقوی کی بات ہے. تقوی القلوب، دلوں کا تقوی، یعنی دلوں میں جو پرہیزگاری ہے اس کی علامت ہے. یہاں ایک بات یہ ہے کہ یہ انہا کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ پورا فکرہ مؤنث ہو گیا، کس طرح سے ہو گیا؟ تو یہ ضمیر پھر ایک خواہ مخواہ کی پیچیدگی پیدا کر، فَإِنَّهُ کیوں نہیں کہا، فَإِنَّهَا کیوں کہا ہے؟ ضمیر قصہ یا ضمیر شان بھی نہیں ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہی شعائر کے لیے ہی ہے، کہ شعائر جو ہے وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّ شَعَائِرَ اللَّهِ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یا فَيَ وَإِنَّ تَعْظِيمَهَا، لیکن تعظیم کریں تو پھر ہا تو بنتا نہیں، تو اس لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ شاعر کے لیے ہی آ گیا، ان کے بدل کے طور پر آیا. حالانکہ مراد تو یہی ہے کہ تعظیم شاعر اللہ کی دلوں کا تقویٰ ہے، خود شاعر اللہ نہیں، یا یہ کہ ان کے ساتھ دلوں کا تقویٰ وابستہ ہے اس لیے، یعنی یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے اللہ کے شاعر کی تعظیم اور مناسک حج وغیرہ کی. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، تمہارے لیے اس میں، یہاں فی ہا کی ضمیر جو ہے یا تو شعائر اللہ کے لیے ہے جمع کے لیے، یا قربانی کے ساتھ جانوروں کے لیے ہو، زیادہ بہتر تو یہی ہے، کیونکہ پیچھے آیا احلت لکم الانعام، بات تو انعام کی چلی تھی، تو پھر ضمیر اسی کی طرف لوٹی ہے کہ ان جانوروں میں مویشیوں میں تمہارے لیے کچھ منافع ہیں، الا اجل مسمن، ایک مقرر وقت تک وہ اپنے سے اپنا کام لیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں یا سواری کرتے ہیں. ثم محلها الى البيت العتيق، یہ بتاتا ہے کہ وہ قربانی کے جانور مراد ہے. پھر ان کے اترنے کی جگہ، محل محلل مفعل کا وزن ہے، یعنی ان کے اترنے کی جگہ جہاں ان کو لایا جائے گا، وہ ہے ال البیت العتیق، اسی پرانے گھر کی طرف، یعنی وہ تم ان سے کچھ کام لیتے ہو پھر ان کو قربانی کے لیے خانہ کعبہ میں لاتے ہو. تو یہاں جانوروں کا قربانی کے لیے لایا جانا، وہ قصہ اس میں بیان ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. ولکل امت جعلنا منفقاً، اور ہم نے ہر امت کے لیے بنایا ایک طریقہ قربانی کا. منسک نون سین قاف، معنی تو صرف عبادت کرنا ہی ہوتا ہے کہ رنگ میں ہو. پھر مثلا ناسک، خاص یوگی یا اس طرح کا فقیر جو بالکل الگ دنیا سے رہتا ہو اور اس نے صوفی سا بن گیا ہو، اس کے لیے عربی میں ایک لفظ ناسک بھی آتا ہے، منع عابد کا ہی بنتا ہے، خاص طریقے عبادت اس نے اختیار کر لیا. منسک، جس کی جمع مناسک ہے، اور ہمارے ہاں اصطلاح میں حج کی خاص خاص جو ریچولز ہیں ان کو مناسک کہا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر قربانی کو بھی یہ اس کے لیے یعنی لفظ قربانی کے لیے یہ خصوصاً استعمال ہوتا ہے، اگرچہ عام عبادت کو بھی کہتے ہیں. اسی سے آیا تھا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. نسک حج کے اعمال کو بھی کہہ سکتے ہیں جملہ سب کو بھی، اور قربانی کو خاص طور پر. اسی سے من سکن وہی نسک کے معنی میں آیا ہے، پہلے بھی آتا ہو صدقتن او نسک، وہاں بھی قربانی کے جانور ہی مراد ہے. تو قربانی کا طریقہ کوئی ہم نے ہر ایک کے، کیا پہلی ساری امتیں مراد ہیں ان کے لیے کوئی قربانی کا مسئلہ ہوتا تھا؟ یہ پھر جانوروں کی قربانی دینا وغیرہ اس کی ہسٹری بذات خود بڑی لمبی چوڑی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کم وقت ترجمہ کرتے ہیں اور قرآن کی خدمت کرتے ہیں سارا کچھ، لیکن قربانی کے جانوروں کو وہ کہہ رہا تھا وکٹمز، یعنی وکٹمز یعنی گویا کہ ایسے وہ لفظ انگریزی میں لفظ ایسا لکھا کہ گویا کہ وہاں انسان ذبح ہوتے ہیں، یعنی وکٹمز تو ترجمہ کر دیا، نہ پتہ چلے جانور ہیں کہ کس کی ذکر ہے. ہاں جی نہیں، منسک قربانی کو کہتے ہیں نا. لیذکر اسم اللہ ہے، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، علامہ رزقہم اس چیز پر جو ہم نے جو اس نے ان کو عطا فرمائی، من بہیمت الانعام چوپایوں میں سے، مویشیوں میں سے. تو مویشیوں کی قربانی کیا پہلی امتوں میں بھی تھی یا کچھ یہ بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے، بہرحال قربانی کسی نہ کسی رنگ میں آفرنگ کی وہ یہ پنرس کا جو ہے نا ڈکشنری اس میں کہیں، یہ چھوٹی سی ڈکشنری ہے جان پنرس کی، اس میں کہیں قرآن کے ترجموں میں نہیں، وہ ڈکشنری ہے قرآن کے لفظوں کی. لیذکر اسم اللہ ہے، ہاں تاکہ وہ اس، یعنی یہ قربانی کی کیا قدامت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ رہی ہے اور امتوں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی تھی، یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے، بہرحال چلا آیا ہے مختلف طرح، حتیٰ کہ ہندو بھی کسی زمانے میں اشومیت یوگی جب کرتے تھے تو قربانی گھوڑے کی کرتے تھے، پتہ چلتا ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس بات یہ ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہی ہے. اس کا ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ تمہارے کئی الہ نہیں ہیں، ایک ہی ہے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ سب کا الہ ایک ہی ہے، یعنی یہ نہیں کہ ان کا ایک ہے ایک لیکن یہ ان کا ہے، پھر دوسروں کا ہے ایک لیکن ان کا ہو، نہیں، سب کا الہ انسانوں کا وہ ایک ہی ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تم اسی کے سامنے جھکو. اسلمہ لے، مطیع ہو جانا، فرم بردار ہو جانا. اسلمہ کے ساتھ جب لام کا صلہ ہے تب اسلمہ للہ ہے، جیسے آپ نے پڑھا تھا. تو فَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے لیے جھک جاؤ، اس کے لیے مسلمان مطیع مرکات بن منقاد بن جاؤ. وبشر المخبتین، اور عاجزی کرنے والوں کو تو خوشخبری دے. اخبتا یخبت خیبت مادا، ویسے اخبتا کا میں نے چھپنا بھی ہوتا ہے ثلاثی سے تو، لیکن باب افعال سے اخبتا یخبت کا میں نے ہوتا ہے عاجزی کا اظہار کرنا، عاجزی ظاہر کرنا، اور اس طرح سے مخبت عاجزی کرنے والا، زاری کرنے والا، تو ان لوگوں کو جو کہ عاجزی کرتے ہیں، یعنی بصورت عبادت یا دل کا ایٹیچیوڈ کہہ لیں یا ظاہری اعضاء کا، ان کو تو خوشخبری دے. اور پھر مخبتین کی آگے وضاحت ہے، الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ کہ جب اللہ یاد کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وجل یوجالو ڈرنا، والصابرین علی ما اصابهم. اچھا یہ وصابرین کی نسب کیوں آئی ہے؟ یہ اس طرح کا اعراب ہے جس کو وہ کہتے ہیں اغمار آنی. اغمار آنی ایک گرامر والوں کی اصطلاح ہے، کہ یہاں ہم سمجھ لیتے ہیں آنی کہنا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ، اور اس طرح سے وہ آنی سے نسب تو ہو جاتی ہے کہ آنی کی مفعول بنا لیا، لیکن مقصد ہوتا ہے خاص زور دینا، کوئی ایمفیسائز کرنا، اور ان معنوں میں پھر وہ یہ نصب میں آیا ہے. والصابرین علی ما اصابهم، والصابرون نہیں کہا، کیونکہ اللہ زین اذا ذکر اللہ میں یہاں کوئی عامل تو ہے نہیں ویسے جس کی وجہ سے والصابرین ہوا ہو، تو اضمار آنی ہوگا، دوسری تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو صبر کرنے والے اس چیز پر جو ان کو آ لگی ہے، یعنی اپنی مصیبتوں پر صبر کرنے والے، عام ترجمہ یہی ہوگا، والصابرین علی ما اصابهم، صبر کرنے والے اس چیز پر جو ان کو آ لگی. والمقیم الصلاۃ، یہ اس سے بھی ایک عجیب مشکل اعراب ہے. ال نہ ہوتا, ال ہوتا تو مقیمین ہوتا نا, اگر یہ والمقیمین الصلاۃ پھر بھی کوئی بات نہیں تھی, کہ بھائی چلیے آنے کی وجہ سے المقیمین بنا لیں گے, اور المقیمین اسم فاعل کا صیغہ جو ہے وہ آگے صلاۃ کو نصب دے سکتا ہے. یہاں عجیب بات ہے کہ ادھر تو اس کو ترکیب اضافی بنا دیا ہے مقیم الصلاۃ چاہے نصب ہی ہو, اور ادھر اس پہ الف لام بھی لگ گیا ہے, تو اس کی تو کوئی سمجھ نہیں آتی. پھر تاویلیں وغیرہ کرتے ہیں والذین یقیمون وغیرہ الف لام کے معنوں میں, لیکن یہ کہ یہ واحد صورت ہے یہاں کہ جہاں مضاف پر الف لام بھی سیدھا لگا ہوا ہے. کہیں کہیں مضاف پہ لگتا تو ہے شاید الف لام, اور بھی بعض صورتیں ہیں. بہرحال ایک صورت یہ بھی ہے والمقیم الصلاۃ, یہاں قرآن نے اس طرح سے چھٹے پارے میں کم از کم آیا تھا والمقیمین الصلاۃ, چلیے وہ نصب کی بات تو ہو جاتی ہے, لیکن یہاں نون کے گرنے کا اور اس کا مضاف ہونا اور اس پہ الف لام بھی لگنا, یہ بڑی عجیب بات ہے. قرآن کی ترکیب اب اسی طرح سے ہی ہے, اس کو کوئی توجیہ کی نہیں جا سکتی, نہ کہیں پڑی ہے کوئی توجیہ. ہاں یہ بھی گول کر گیا, میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے زیادہ کیا, بس کوئی نہیں خاص بات. ہاں جی عبارت کا استعمال ہے اس طرح سے آتا ہے, بلکہ اس قسم کے دو تین لفظ ہیں نا جن کے بارے میں پھر وہ روایت آتی ہے کہ حضرت عثمان نے کہا تھا کہ قرآن میں کچھ ہے تو صحیح, لیکن عربوں کی زبان سیدھی کر لے گی اس کو, اس کا چاہے کچھ معنی ہو کہ عربوں کی زبان سیدھی کر لے گی, یعنی ان کی زبان کا محاورے سے باہر نہیں ہے. بہرحال اس طرح وہ استعمال کر لیتے ہیں. یہ ایک نرالا لفظ ہے سارے قرآن مجید میں, جس کے مجھے تو کتب اعراب میں بھی کوئی ایسی تسلی بخش ایکسپلینیشن تو نہیں ہے. بہرحال کرتے تو ہیں, کوئی اللہ زینہ لگاتا ہے, کوئی کہتا ہے یہ مقیمین ہے. مقیمی کی سمجھ تو آتی ہے لیکن ال کی سمجھ نہیں آتی, اور میرے ذہن میں نہیں آ رہا المضاف پر ال کہیں پڑا تو ہے. ایک اور مثال بھی کہیں پڑی ہے, عام فکرے میں بھی ہے, شعر وغیرہ میں پڑی ہے, وہ ذہن میں نہیں آ رہی. بہرحال صبر کرنے والے جو ان کو مصیبت پہنچتی ہے, اور نماز کے قائم کرنے والے, میں نے تو ہے وہی. یہ اگر وہ مقیم الصلاۃ ہوتا ال نہ ہوتا تب بھی سیدھی پلین بات. وہ ممبار رقناہم ينفقون, اب یہ یعنی والمنفقین ممبار رقناہم ان معنوں میں آ گیا ہے, اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم ان کو دیتے ہیں, تو کہیں اسم فاعل کے ساتھ ہے کہیں فعل کے ساتھ ہے. اور پھر جو نحوی ہے وہ کہتے ہیں جی جملہ اسمیہ سے فلاں بات ثابت ہوتی ہے, جملہ اسمیہ میں مداومت موجود ہوتی ہے, اور جملہ فعلیہ میں عرضی طور پر کوئی کام کرنا. یہاں جملہ فعلیہ آ گیا ہے ورزقناہم مما ينفقون, اوپر ان کی پکی خبر ہے والصابرین, یوں نہیں کہا ویصبرون علی ما اصابہم, اور ویقیمون الصلاۃ نہیں کہا. والمقیم دائمی ہمیشہ کی اقامت کے لیے آتا ہے, اس کو نماز کو پابند برپا کرنا, یہ نیک لوگوں کی صفات ہے. پھر وہی حج کا مضمون ہے, والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ, اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے بنایا تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے. بدن بے دال نون, جس سے بدن کا لفظ بھی نکلا ہے, جس میں انسانی کو یا کسی چیز کا بھی بدن کہتے ہیں, مادہ تو وہی ہے. اس سے بدنتن یا بدنتن سب بے کی زبر کے ساتھ ہے, قربانی کے ایک اونٹ کو کہتے ہیں, اور اس کی پھر جمع آتی ہے بدن فعلن کا وزن, بدنتن بدن قربانی کا ایک اونٹ اور قربانی کے اونٹ, یہ لفظ اونٹوں پر ہی بولا جاتا ہے. اور جو دوسرے لفظ ہیں قربانی کے وہ دم اور نسک, وہ بھیڑ بکری وغیرہ پر بھی ہوتا ہے. تو اونٹ جو ہے قربانی کے, خاص قربانی کے اونٹوں کو بدن کہا جاتا ہے. مادہ تو یہی ہے مجسم کا, میں مادہ تو یہی ہے. اب یہ کہ اس کا مادے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق بظاہر تو نہیں نظر آتا, وہ منجد والا تو اسی لیے الگ الگ ایک دو قسمیں کر لیتا ہے, کہ ایک گروپ یہ ہے اس مادے کے معنوں کا, ایک گروپ یہ ہے, ایک گروپ یہ ہے, ایسا ہوتا ہے. دوسری ڈکشنریوں میں اس طرح گروپنگ نہیں کی ہوتی, لیکن یہ کہ معنی متنوع قسم کے, اور متنوع کیا بعض دفعہ تو ازداد ہوتے ہیں, یعنی بالکل ایک کے مقابلے پر دوسرا الٹا ہی معنی ہوتا ہے, وہ بھی اسی مادے کے تحت ہی لکھے ہوتے ہیں. تو بدن میں نے جسد, یہ بھی لفظ عربی کا ہے, اسی مادے سے ہے. اور بدنتن اور اس کی جمع بدنن قربانی کے اونٹ کے لیے, یہ بھی اسی مادے سے ہی ہے. تو قربانی کے اونٹ جو ہیں ہم نے تم کو ان کو بنایا تمہارے لیے. یہ بھی وہی بات ہے کہ بدنا کی نسب پھر کسی اور محذوف فعل کی وجہ سے ہے, ورنہ جعلنا کے بعد ہا کی ضمیر جو ہے یہ نہ ہوتی تو چلیے پھر بھی ہو سکتا تھا والبدنا جعلنا لکم, لیکن ادھر تو ہا ضمیر آ گئی ہے تو یہ زائد ہے, یوں بھی نہیں کہہ سکتے وجعلنا البدنا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک محذوف فعل وہ بھی وجعلنا البدنا جعلنا لکم, اور ہم نے بنایا قربانی کے اونٹوں کو یعنی ان کو بنایا تمہارے لیے, من شعائر اللہ, اللہ کے شعائر میں سے, لکم فیہا خیر, لکم خیر فیہا, تمہارے لیے ان اونٹوں میں قربانی کے جانوروں میں بھلائی کہہ لیں, خیر کا معنی مال بھی ہوتا ہے, کچھ بیچتے ہیں یا کچھ تو اس وجہ سے شاید کہا ہو, بہرحال نیکی کا ترجمہ تو ضرور ہے, ان قربانی کے اونٹوں میں تمہارے لیے ایک نیکی ہے. فذکر اسم اللہ علیہا, بس تم اللہ کا نام لو ان پر, ہا کی ضمیر بدن کی جمع کی وجہ سے ہے, جعلنا ہا میں بھی اور علیہا میں بھی, صواف جب وہ قطارے باندھے کھڑے ہوں, یہ مادہ سعاد فے فے ہے, صفن صف یا صفو غالباً نصر یا انصرو سے آتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے صف باندھنا قطار باندھنا, تو اس سے اسم فاعل بنے گا صافن, جو کہ ہم بنیں گے صافن, اس کی جمع ہے صوافو, غیر منصرف جمع صوافو, اور یوں یہ صواف, اور چونکہ یہ آیا حال ہو کے صوافو کا بنا صوافا صفے بنائے ہوئے, تو وہ آئی ہے زبر غیر منصرف والی صواف صفے باندھے ہوئے, تو صاف جو یہاں اونٹ کے لیے آیا ہے اس کا یہ ہے کہ اگلے پاؤں سب اونٹوں کے ملے ہوئے ہوں ایک سید میں, چھوٹے قد کا ہے یا بڑے قد کا ہے یہ اس کی صاف کی شکل ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں یہ بھی صاف ہوتا ہے کہ تین ٹانگوں پہ کھڑا ہو چوتھی اوپر ہو, اس صورت میں گھوڑے کو تو صافن کہتے ہیں, جو گھوڑا اس طرح, گھوڑا بعض دفعہ خود بخود ہی اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ ایک ٹانگ اوپر اٹھا لیتا ہے تین پہ کھڑا ہوتا ہے, اونٹ کی یہ عادت نہیں ہے. پھر کہا گیا کہ اس کی ایک ٹانگ باندھ لیتے تھے تاکہ یہ بھاگے نہیں یا کچھ, قربانی کرتے وقت بھی ہمارے ہاں اب بھی بعض دفعہ اونٹ کو جب بٹھاتے ہیں تو اس کے ایک ٹانگ پر رسہ باندھ دیتے ہیں تاکہ اچانک اٹھ بھی کھڑا ہو تو چلے گا تو نہیں, نتی چوتھی ٹانگ تو نہیں ہوگی اس کے ساتھ, تو اس کو بٹھا کر, کیونکہ کھڑے ہو کے دوہری ٹانگ کرنا تو مشکل ہی ہوتا ہے, تو بٹھا کے پھر اس کی ایک ٹانگ پر رسہ باندھ دیتے, اب کھڑا ہو جائے وہ کھڑا ہی رہے گا. تو شاید قربانی میں جب ان کو ذبح کرنے لگتے تھے گلے میں وہ نیزے وغیرہ مار کر تو اس طرح کھڑے قطار میں کرتے ہوں گے, وہ بتایا گیا کہ ان پر اللہ کا نام لو اس طرح سے کہ وہ قطاروں میں کھڑے ہوں. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, جب گر جائیں ان کے پہلو, واجب یاجب کا ایک معنی تو وہ واجب ہونا ہوتا ہے نا, ایک معنی اس کا گرنا بھی ہوتا ہے, گر پڑنا بھی, واجب یاجب وہی مادہ وہی باب واجب, اور جنوب جنب کی جمع ہے, پسلیاں یا پہلو, جب گر جائیں ان کے پہلو, لفظی ترجمہ تو ہے یہ, پھر مراد ہے جب وہ پہلو کے بل گر جائیں, یہ بھی ایڈیم ہے, وہ پہلو کے بل, اونٹ کو کھڑے ہو کر ذبح کیا جاتا ہے وہ نیزوں سے اس کے گردن جو ہے نا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے وہ مارتے ہیں, پھر وہ گرتا ہے بعد میں, جب وہ گر جائے یعنی ذبح کرو اس طرح سے, پھر جب وہ گر جائے تو فقولو منہا, اس میں سے خود بھی کھاؤ, وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, اور پھر کھلاؤ تم کانے کو بھی اور معتر کو بھی. پہلے لفظ آیا تھا البائس الفقیر, بھوکے ننگے غریب فقیر تنگی محتاجی والے کو, یہاں آیا ہے کانے اور معتر رکھو. کانے آ شاہ صاحب نے تو کیا ہے الٹا میرے خیال میں ترجمہ, کانے کیا ہے بے سوال اور معتر کیا ہے جو سوال کرے. لفظی ترجمہ کانے کا سوال کرنا ہوتا ہے, اصل میں وجہ یہ ہے کہ کانا آ یک نا کنو آن, اگر مصدر ہو اس کا معنی تو ہوتا ہے سوال کیا اور مانگا, اور کانے آ یک نا کنا آتن ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑے پہ کانے ہو جانے, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں. پھر وہ مصدر قناعتن ہوتا ہے، لیکن اگر قنوعن مصدر ہو تو پھر وہی باب اور وہی سب کچھ اس کے معنی سوال کرنا ہوتا ہے. اس لیے کانے کا معنی سوال کرنے والا بنتا ہے، ہمیں تو یہ ظاہر نظر آتا ہے. اور معتر عین رے رے مادہ سے ہے، اے تر یا تر، اس کے لفظی معنی تو ہیں پیش آنا. عین رے رے سے جرم کے معنی بھی بنتے ہیں، معرتم بغیر علم 26 پارے میں آتا ہے عیب کے معنوں میں بھی. اور اے تر یا تر سامنے آنا، اور میں نے ڈکشنریوں میں تو اس کا یہی ملتا ہے کہ کسی کے سامنے آنا کوئی چیز مانگنے کے لیے مگر سوال منہ سے نہ کرنا، یہ معنی ہے اعترار کا. اعترار ہوگا نا اس کا مصدر، اور معتر اسم فاعل کا سوا ہوگا، یعنی کسی کے سامنے آنا منہ سے کچھ نہ بولنا، کیونکہ صورت سوال بنے ہوئے ہیں کہ خود ہی سمجھ جائیں کہ یہ سوال ہی ہے، منہ سے نہیں مانگنا. اور کانے کا معنی کرتے ہیں کہ جو مانگے، ہم نے ڈکشنری میں تو دیکھا یہی معنی. شاہ صاحب نے الٹا کانے کا کیا ہے بے سوال، اور معتر کا معنی کیا ہے سوال.
دوسرا معنی
غزل
صاحب نے
بھی یہی
کیا، صبر
کرنے والے اور
زی
بڑھ
گیا، وہی کانے اس معنی میں نہیں ہے جو قناعت کرے سوال نہیں کرے.
جناب ڈکشنری میں تو سارے تو ہم دیکھ دیکھ کے مر گئے، وہاں تو میں نے اعتر یا تر کا یہی لکھا ہوتا ہے. ہاں جی، تعرض للطلب بدون سوال، کہ سامنے آیا کچھ چیز مانگنے کے لیے مگر سوال کیا نہیں، یہ ہے اعترا کا معنی. اور کانا آ کے تو خیر چلی ہو سکتا ہے، کیونکہ کانے یکنا کنا تن لے تو اس کا معنی تو ہے کنٹینٹ ہونا، ٹو بی کنٹینٹ ود سم تھنگ. لیکن کانا یکنا ہو اگر کنو ان ہو تو کسی ڈکشنری میں دیکھیں، وہاں میں نے لکھا ہوگا سوال کیا اور ذلیل ہوا، وہاں تو غلّلہ کا معنی ہے گڑ گڑا کے اور ایسے کچھ مانگا. پھر اگر وہ معنی ہے تو کانے کنات والا یہ کانے نہیں ہے، یہ کنو مصدر والا کانے ہے، پھر معنی بنتا ہے سوال کرنا، غلط نہیں ہے. تو شاہ صاحب نے الٹا کیا ہے بے سوال اور سوال کو نندہ. اے ترا کا معنی سوال کرنا تو ڈکشنری میں تو نہیں ملتا.
سر یہ پھر اردو تراجم جتنے بھی ہیں وہ تو متفق ہے اسی بات پر،
کیا
القانے بیٹھنے والے اور سوال کرنے والے
کانے،
انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو کانے اعتناط کر رہا اور سوال نہیں کر رہا.
دوسرا یہ کہ سوال ہی بن کے کھڑا ہے، منہ سے نہیں کیا لیکن
سوال ہی ہو گیا. اعتراض کا معنی تو ہے یہی کہ طلب کے لیے گیا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا، یعنی صورت سوال بن کے کھڑے ہو جانا. معنی سوال کرنے کا یوں بنتا ہے، یہ نہیں معنی کہ نہ مانگنے والا. ایک تو آتا ہے نا وہ جو صدقات کے بارے میں سورت میں آیا تھا کہ لا یسألون الناس إلحافا اور یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ وہ معنی معتر کا نہیں ہے. اس کا معنی یہ ضرور ہے کہ سامنے جانا للطلب لیکن زبان سے سوال نہ کرنا، بس ان معنوں میں صورت سوال پڑھنا، بس یہ ہے. یہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی یوں ہی کر دیا، کانے بے سوال معتر سوال کنندہ. اردو والے میں نے سب نے اسی طرح کیا، اور جس کی حالت مانگنے والی ہے اور وہ نہیں مانگ رہا، چاہے اب وہ کانے کے میں نے کرے چاہے معتر کے میں نے کرے، اب بات آگے پیچھے کی ہوگی، مفہوم تو ایک ہی بنتا ہے. کذالک سخرنا لکم لعلکم تشکرون، اس طرح سے ہم نے اس کو مسخر کیا. ہا کی ضمیر بدن کے لیے ہے، اونٹوں قربانی کے جو ہے ان کے لیے، ان کو مسخر کیا تمہارے لیے تاکہ تم شکر گزار بنو. لن ینال اللہ لحومہا، ان کے گوشت نہیں پہنچتے اللہ تک. لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچیں گے، بلکہ ترجمہ تو یہ ہوگا لن ینال اللہ، کبھی بھی نہیں پہنچیں گے اللہ کو، لحومہا ان کے گوشت. ہا کی ضمیر بھی بدن جمع کی وجہ سے ہے، یہ سارے قربانی کے جانوروں کے لیے. ولا دماؤہا، نہ ان کے خون، دم ان کے جمع دماؤن، اور ہا کی ضمیر بدن کے لیے یا قربانی کے جانوروں کے لیے. ولیکن ینالہ، لیکن اس کو پہنچتا ہے، اب یہاں پہنچے گا یا پہنچتا ہے، التقوی منکم، تمہاری جانب سے تقوی. کذالک سخرہا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اس طرح سے ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا قربانیوں کو، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس چیز پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے. تکبیر کا اصل معنی گویا کہ یہی ہے کہ وہ اس کی ہدایت کا شکریہ کے طور پر اس کی عظمت کا اعلان. وبشر المحسنین, اور اے نبی تو خوشخبری دے, لفظی ترجمہ تو نیکی کرنے والے ہی ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. دافع عن ہو, ان کے صلے کے ساتھ, اس کو بچانا, کسی کو اس سے دور دھکیل دینا. دافع ہو کا میں نے اس کو دھکیل دیا پیچھے, یا دفع ہو بھی کہہ سکتے ہیں, اور دافع عن اس کے میں نے اس کو بچایا. یہ دافع کا ہی مصدر ہے, مدافعت بھی اور دفاع بھی, دونوں ہی باب مفعلہ کے مصدر ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو ان کا دفاع کرتا ہے, یہ تو اردو ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے, ان کو بچاتا ہے, ان سے ہٹاتا ہے, یعنی کافروں کو یا ان کے شر کو. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر خوان اور کفور کو. خوان خائن کی, خائن کا یعنی اس میں موال غائب, مادہ خیب و نون ہوتا ہے نا, خانہ یخون و خیانت کرنا, اس سے فعال کا وزن بنا بہت بڑا خائن خوان, اور کفور فعول کا وزن ہے بہت بڑا ناشکرہ. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے, گویا کہ یوں ترجمہ ہوگا جو بہت بڑا خائن ہے اور بہت بڑا ناشکر گزار ہے. اذن للذین یقاتلون, اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے. یقاتلون مجہول کا صیغہ ہے, جن سے جنگ کی جاتی ہے یعنی مومنوں کو سے, کہ ان سے لڑائی کی جا رہی ہے, ان کو اب اجازت دی جاتی ہے. بے انہم ظلموا, اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا. اذن کس بات کی اجازت دی جاتی ہے, یہاں یہ بات نہیں ہے, کوئی بیان نہیں ہوئی. انڈرسٹوڈ ہے یقاتلون اور ظلم سے کہ ان کو لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے, جہاد کی اجازت کا اس میں اشارہ ہے, اگرچہ صراحتاً ذکر نہیں ہے, لیکن اس لیے کہ جن سے لڑائی کی جا رہی ہے اور وہ مظلوم تھے, اس وجہ سے ان کو یہ اجازت دی جا رہی ہے, یعنی اس قتال کے مقابلے پر قتال کرنے کی. بظاہر تو یہی معنی پہ لگتا ہے, کیونکہ یقاتلون یا یقاتلون نہیں ہے, معروف نہیں ہے, مجہول ہی. جن سے لڑائی کی جا رہی ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے. کس بات کی اجازت دی جاتی ہے, یہ انڈرسٹوڈ ہے, عبارت میں بیان نہیں کیا ہوا, کیونکہ آگے بھی آتا ہے, اس میں پتا چلتا ہے اجازت کس چیز کی ہے, جہاد کی ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ ان کو نصرت دے, وہ نصرت پائیں. الذین اخرجوا من دیارہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے, بغیر حق کے, حق کے بغیر, الا ان یقولوا, یعنی یہ گویا کہ الا بے ان یقولوا, مگر صرف اس بات کی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں, یا انہوں نے کہا, کر لیں اردو ترجمہ, لفظی ترجمہ تو کہ وہ کہتے ہیں, صرف اس بنا پر ناحق ان کو گھروں سے نکالا گیا کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ ہو, ہمارا رب اللہ ہے. یہاں ربنا مبتدا ہے اور اللہ خبر ہے, اس کو الٹ دیں تو اللہ ربنا یوں بھی مبتدا خبر بن سکتا ہے, اور اس طرح سے یہ دو مختلف سوالوں کا جواب بن جاتا ہے. من ربوں کا ربنا اللہ, اس طرح سے یہ ربنا مبتدا ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر نہ ہوتا ہٹا دینا اللہ کا لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض سے, یہ دفع مصدر آیا ہے جس کی وجہ سے الناس اور بعض منصوب ہوئے ہیں, یعنی گویا کہ عبارت یوں بن سکتی تھی اگر اصل فعل لگاتے, ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, وہ تو نصب اسی طرح ہوتی, صرف اللہ کی جو جر ہے اب اضافت کی وہ رفع میں بدل جائے. اگر نہ ہوتا اللہ کا ہٹانا لوگوں کو بعض کو بعض سے, یعنی وہ لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعے سے نہ ہٹاتا, یہ اس کا نظام ہے, تو لہد مت تو گرا دیے جاتے, حدما یحدم گرا دینا, ان حدما تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, انہدام منہدم استعمال کرتے ہیں, تو حدما یحدم ہید المیم سے گرا دینا, لہد مت فعل مجہول ہے تو گرا دیے جاتے, اور مونس اس لیے آیا کہ آگے جمع مکسر کے صیغے آ رہے ہیں جو نائب فائل ہیں, وہ ہیں سوامع و بیعوں و صلوات و مساجد, یہ چار قسم کی عبادت گاہوں کا یہاں ذکر آیا ہے. سوامع و سوما کی جمع کہی جاتی ہے, سواد واو میم عین, اردو میں بعض دفعہ یہ سومیا بھی لکھا جاتا ہے، یعنی گویا کہ عین کے بعد ایک ہے بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن عربی میں سوما ان لفظ ہو، بہرحال جمع غیر منصرف ہے، سوام ان نہیں ہوتا، اور یہ خانقاہ کو کہتے ہیں یا تکیے کو جہاں فقیر لوگ رہتے ہیں. انگریزی میں جسے مونیسٹری کہتے ہیں یہ اس کا ترجمہ ہے، مونیسٹری یعنی راہبوں اور ننز کے رہنے کی جگہ. و بی عن مادہ وہی بے یہ عین ہے، اور واحد اس کا بی عتن بے یہ عین یہ کی جزم کے ساتھ، بی عن بے عن یہ جمع مورب ہے مکسر. وہاں قبریں ہوتی ہوں گی بعض خانقاہوں میں، انہوں نے قبروں کا تصور ان کا بھی ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ شاید پہاڑی علاقہ ہے، تصویر بنی ہوئی تھی کہ ان کے وہاں جو راہب مرتے رہے ہیں نا پچھلے، تو وہ پتہ نہیں دفن کرتے تھے، پھر کچھ عرصے کے بعد شاید وہ قبریں کھودنا وہاں پہاڑی علاقے میں مشکل ہے، پھر اور دفن کر دیتے تھے، اور ان کے نکال کے ان کی کھوپڑیاں وہ سجا رکھی ہوئی ہیں کہ یہ جو پچھلے مرے ہوئے یہ ان کی کھوپڑیاں پڑی ہیں، اس لیے قبروں کا ہوتا ہوگا تھا سب. شاید سینٹ کیتھرین کا یہ واقعہ ہے میرے خیال میں، یہ کسی اور وہاں ان کے عبادت گزار رہتے ہیں تکیہ، یہ خانقاہ جسے ہم کہتے ہیں. اور بیا جو ہے وہ چرچ کو کہتے ہیں جہاں ویسے سروس کے لیے جاتے ہیں عبادت کے لیے، جو ان کے لیے اس کا مقام وہی ہے جو ہمارے یہاں مسجد کا ہے، یہ عیسائیوں کا جو ہے نا چرچ. مفسرین کہتے ہیں کہ بیا ان سے وہ، اس لحاظ سے پہلے دونوں لفظ جو ہے ان کا تعلق عیسائیوں سے ہی ہے بظاہر. ویسے تو بدھوں کے بھی اگر سوما کہیں تو ہوتے تو ہیں، وہ بھی رہتے ہیں اسی طرح سے. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا سے ہٹ کے عبادت سے منسلک کہیں اور کہیں اپنا انہوں نے ڈیرہ وغیرہ جو بھی بنایا ہوا. وصلوات ان، یہ بعض کہتے ہیں سلوت کی جمع ہے، بعض کہتے ہیں سلات کی جمع ہے، اور یہ جو یہودیوں کے سنگاگ ہیں ان کے لیے لفظ آیا. ویسے صلات ان جنا صلوات ان، جسے ہم رحمتیں برکتیں کہتے ہیں، وہ صلوات اللہ ہے، وطیبات اور صلوات جیسے پڑھتے ہیں، وہ معنی بھی ہے، سواد لام واو ہی مادہ ہے اس، اور اسی سے یہ بعض کہتے ہیں کہ جی واحد سلوت ہے، بعض کہتے ہیں جی واحد صلات ان ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی عبرانی لفظ ہو، لیکن عربی میں تو بالکل مورب لفظ جمع سالم مونس کی طرح آیا ہے، وہ صلوات ان. اور شاہ صاحب نے کیا عبادت خانہ ہائے یہود، عام مفسرین بھی یہی کرتے ہیں. انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ ہے سنگاگ، تو
اردو میں کوئی نہیں ہے،
اردو میں ایک لفظ نہیں ہے غالب، ایک نہیں ہے عربی میں. عربی میں ایک تو یہ ہے، ایک عبرانی لفظ کہیں پڑھا تھا، ایک عبرانی کی کتاب ہے عربی کے ذریعے سے سکھائی ہوئی ہے، اس میں پھر ایک جگہ سنگاگ پہ مضمون آتا ہے اور وہ عنوان کوئی اور رکھا ہے، انہوں نے صلات نہیں رکھا، کوئی عبرانی لفظ ہے بہرحال، لکھا ہوا عربی لفظوں میں تھا. مساجد و مسجد ان کی جمع ہے، مطلب سب کا عبادت گاہیں گرا دی جاتی. یذکر فی حسم اللہ کثیرا، جن میں بکثرت اللہ کا نام یاد کیا جاتا ہے. یذکر فیہا، اب یہ فی ہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ قریب ترین مساجد ہے، اور پھر کثیرن ہے یعنی ذکرن کثیرن، کہ باقی عبادت گاہوں کی نسبت مسجدوں میں سب سے زیادہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو یہ ہا کی ضمیر سب عبادت گاہوں کے لیے ہے یا صرف مسجدوں کے لیے ہے؟ جن جو امیجیٹلی اس سے پہلے بیان ہوئی ہے، اس پہ مفسرین نے بحث کی ہے. کنیسا تو وہی ہے جسے ہم چرچ کہتے ہیں، جو وہ ہے نا ان کا وہ دیر کہلاتا ہے، مونیسٹری دیر، کنیسا، کنشت، کنشت. کنشت بھی یہودیوں کے، کنشت یہ بھی یہودیوں کی عبادت گاہ کے لیے لفظ آیا، اور کنیسا کلیسا یہ تو چرچ کو کہتے ہیں. بدھوں کی وہ انگریزی میں تو مونیسٹری وہ بھی کہلائے گی، اور ان کے بھی تو ہوتی ہیں، وہ بھی مونیسٹری کہلاتی ہے، مونیسٹک نظام ہوتا ہے ان کا. کنیسا اور کلیسا یہ ہے تو عیسائیوں کے لیے لفظ، علامہ اقبال نے بھی اس، لیکن کنشت جو لفظ ہے نا یہ کہیں پڑھا ہے یہودیوں کے لیے، بلکہ ان کی جو آج کل پارلیمنٹ ہے نا اس کو بھی وہ کنشت یا کچھ ایسا ہی لفظ انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو اسرائیل کی پارلیمنٹ ہے اس کے لیے لفظ اسی طرح کا ہے، یعنی معبد کے معنی میں ہی وہ بنتا ہے کنشت، کنشتا. اور کنشت کا لفظ کہیں اردو شاعری میں بھی شاید مجھے شک پڑتا ہے کہ کہیں ہے، دیکھا ہے, اور شاید وہ یہودیوں کے لیے استعمال ہوتا ہو, لیکن کنیسا اور کلیسا تو عیسائیوں کا ہی ہے. تو یہ گرا دیے جاتے جس میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے, وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں, نصرت کرتے ہیں. ان اللہ لقویٌ عزیز, اللہ تعالیٰ بے شک بڑا قوی اور بڑا ہی غالب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور, صدق الله العظيم. وہ لوگ جو کہ یہ ایک طرح سے اوپر جن لوگوں کا ہوا تھا کہ ان کو اجازت دی جاتی ہے لڑنے کی اور اللہ ان کا دفاع کرے گا, انہی کی گویا کہ آگے پھر صفت بیان ہوتی ہے. اس کا تعلق الذين کا اذن للذین, اور الذین اخرجوا من دیارہم, اور الذین آمنوا جو اوپر شروع ہوا تھا, ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اس سے ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ امکناہم فی الارض, کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں. مکنا میم کاف نون, مکنا یمکن تمکین کے معنی ہوتے ہیں کسی کو اقتدار دینا, کہ اگر ہم ان کو جیسے کہ بعض حضرات ترجمہ کرتے ہیں اردو میں استعمال ہوتا ہے تمکنت بخشیں زمین میں, یعنی اقتدار دیں. تو اقام الصلاۃ, اب یہ ماضی کے صیغے آئے ہیں ان شرطیہ کے جواب میں, اور تو کوئی چینج مجزوم وغیرہ تو ہونا نہیں تھا. پھر وہ نہ بھی کہتے ہیں جی محلن مجزوم ہے, محلی اعراب کی بات کرتے ہیں. بہرحال اردو میں ترجمہ ہم اس کا پھر شرط کی وجہ سے کریں گے, تو وہ نمازیں قائم کریں گے. حالانکہ لفظی ترجمہ انہوں نے نماز قائم کی, برپا کی. وَآتَوُ الزَّكَاةَ, ابھی ماضی کا صیغہ ہے. آتو, آتو فعل امر ہوتا ہے, اور آتو سے آتو بنا, اور پھر واو کو آگے زکات سے ملانے کے لیے پیش دیا ہے. آتَوُ الزَّكَاةَ, انہوں نے زکات ادا کی یعنی کریں گے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, اور وہ بھلائی کا حکم دیں گے. ونہوا عن المنکر, اور برائی سے روکیں گے. یہ تمام ماضی کے صیغے ہیں, اور ان کی وجہ سے ترجمہ مستقبل میں کیا گیا ہے. وللہ عاقبۃ الامور, اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام معاملات کا انجام. لفظی ترجمہ یعنی اس کے لیے ہے, یعنی اس کے قبضے میں ہے یا اس کے پاس ہے, تمام معاملات اس کی طرف سے طے ہوتے ہیں آخرت کے انجام کار. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ, اور اگر وہ تیری تکذیب کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, یکذبو کا فاعل کفار ہے, فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ, تو بے شک اس سے پہلے جھٹلایا تھا ان سے پہلے, یعنی ان قریش مکہ وغیرہ سے پہلے. قوم عاد, کذبت کا فاعل ہے, قوم عاد نے قبیلے کے لحاظ سے مؤنث کا صیغہ آ گیا ہے. وعادم و سمود, یہ بھی قبائل کے نام ہیں, تو انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. قوموں کے نام یا قبائل کے نام کہہ لیجیے, کذبت مؤنث کا صیغہ آیا ہے. و قوم ابراہیم و قوم لوط, یہ سب کذبت کے فاعل ہو کر آ رہے ہیں. ابراہیم کی قوم اور قوم لوح پر عکس ہیں, ان سب لوگوں نے جھٹلایا. اب یہ کہ قرآن کریم نے قوم قوم کہتے کہتے اصحاب مدین کو کہا, ورنہ قوم شعیب بھی ہو سکتا تھا. یہ بلاغت والے کہتے ہیں کہ یہ سٹائل بدل دینے سے عبارت میں خوبی پیدا ہوتی ہے. بہرحال اس کے وہ نام رکھتے ہیں, اس کو فلاں چیز کہتے ہیں یا کچھ. پھر وکذب موسیٰ, یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا وقوم موسیٰ یا آل فرعون نے جھٹلایا, اس کو دوسرے طریقے پر بیان کیا ہے. وکذب موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہا گیا, ان کی بھی تکذیب کی گئی. نائب فائل ہے موسیٰ یہاں رفع میں. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ, پس میں نے مہلت دی کافروں کو. صیغہ واحد متکلم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اختیار کیا. یہاں املا یملی پہلے آپ پڑھ چکے ہیں, میم لام واو سے باب افعال ہوتا ہے. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, پھر میں نے ان کو آ پکڑا. أَخَذْتُهُمْ, ان کو پکڑ لیا میں نے, یہ بھی متکلم کا صیغہ. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ, پس کیسا تھا میرا عذاب یا میری سزا. نکیر کے معنی نکیرن, ایسی سزا جو بالکل بدل دے آدمی کو, یا تو ایسی مار پڑے کہ اس کا حلیہ ہی بدل جائے, یا مثلا اور کوئی سچویشن کہ پہلے آبادیاں ہیں پھر بربادی ہو جائے, یا مکان گر جائے وغیرہ, نکیر کا معنی ایسی سزا ہے جو کہ پہلی صورت پہچانی نہ جائے کہ کیونکہ اس میں نون کاف رے نہ پہچاننے کا معنی اس میں آتا ہے. تو نکیر ری کی جو رے کی زیر ہے وہ یہ کی جگہ رہ گئی ہے. اصل میں تھا فکیف کان نکیری, میرا نکیر, میری عقوبت, میری سزا کیسی تھی پھر. ہاں یہ پہلے بھی آ چکا ہے, فقا ایم من قریتن, اور کتنی ہی بستیاں ہیں یا بہتری بستیاں ہیں. کا این پہلے آ گیا ہے تو لفظ یہ مرکب, بعض کہتے ہیں کاف زبر کا ہے, اور این این جو استفام کا اسم ہے وہ یہی ہے, لیکن لکھا اس طرح نون سے جاتا ہے بجائے یہ کے نیچے دو زیریں دینے کے, ہے وہی, لیکن اس کا املا یہ ہے قرآن کریم میں بھی اور عام عربی میں بھی. اور اس طرح سے کا این مل کر کم من کے معنی دیتا ہے, کم من خبریہ کے. پھر گرامر میں جو تفصیل میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کم من اور اس میں فرق کیا ہے, تو بعض باتوں میں موافقت بعض میں فرق وغیرہ وہ واضح کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں الگ ہوتا ہے وغیرہ. مثلا یہ کہ کم کی تو خبر ویسے بھی آ سکتی ہے, لیکن کائین ہمیشہ اس طرح سے اس کے ساتھ من نہیں لگتا ہے, خبریہ ہی آتا ہے, سوالیہ نہیں آتا. تو بہتری بستیاں ہیں, اہلکناہا, جن کو ہم نے برباد کیا, قریتن کی صفت ہے اہلکناہا. وہی یا ظالمتن, اس حالت میں کہ وہ گناہگار تھی, ظلم کرنے والی تھی, واو حالیہ ہوگی, ظالمتن بستی کے لیے آیا ہے. فہی خاویتن, پس نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ گری پڑی ہیں, علی عروشہا, اپنی چھتوں پر. عریش اور عروش, عرش, عرش تخت کو بھی کہتے ہیں, اور جو ڈھانچے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آتا ہے, اور اس طرح سے عرش کی جمع عروش آتی ہے. یہ پہلے بھی لفظ تیسرے پارے میں بھی گزر چکا ہے, باغات وغیرہ کی وہ چھتیاں گرنا اس کے لیے. پھر عام چھتوں کے لیے بھی آتا ہے, چھتیں نیچے گری پڑی ہوں اور دیواریں کھڑی ہوں, اس طرح کی بستیوں کے لیے. فہی خاویتن علی عروشہا, اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں, اور بامحاورہ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی چھتیں گری پڑی ہیں نیچے. وبیر معطلت وقصر مشید, یہ باب باو جو ہے اس کا عطف ہے کم من قریتن پر, اہلکناہا پر, کیونکہ اس پر علی عروشہا پر نہیں ہے کہ وہ عروش پہ گری پڑی ہیں اور بیر معطلہ پہ گری پڑی ہیں اور قصر مشید پہ گری پڑی ہیں, یہ نہیں مانا. فقا ایم من قریتن اہلکناہا, اور اسی پر ہے فقا ایم من بیر معطلت وقا ایم من قصر معشید, اور بہتیرے ہیں بیکار کیے ہوئے کنویں. بئر کنویں کو کہتے ہیں, آبار, اور عام جمع آبار آتی ہے, اور بھی مختلف جمع اس کی ہیں. اور بئر عربی میں مؤنث سمائی ہے, ہم اردو میں اسے مذکر بولتے ہیں, عربی میں بئر مؤنث سمائی ہے, اسی لیے اس کی صفر معطلہ آئی ہے. معطلہ کا معنی ہے بیکار کر دیا گیا, اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اور اس طرح سے بئر معطلہ کا معنی ہوگا کہ گویا کہ وہ کنویں موجود ہیں لیکن اب ان میں سے کوئی پانی لینے نکالنے والا نہیں رہا. پرانے کنویں صدیوں چلتے ہیں, بستیاں برباد ہو جاتی ہیں. یہاں نہری علاقوں میں ایسے کنویں ملے ہیں کہ ان کا اوپر سے کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا جب یہ لیل پور وغیرہ میں نہریں آئی ہیں. تو بار کے علاقے میں خدا جانے کس زمانے میں ان کو کسی نے بنایا تھا, اور پھر وہ مٹ آ گئے, کوئی نام نشان نہیں رہا. بعض دفعہ یہ ہوا کہ زمین تیار کرتے ہوئے اتفاقاً وہ دیوار وغیرہ نظر آئے, کھودا تو کنواں موجود ہے. ایک بلکہ سید ہوتا تھا محمد شاہ, اس سے لوگ اللہ عالم کے ساتھ تک گپ تھی یا صحیح تھا, وہ لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا کہ اس جگہ کھودو یہاں کنواں نکلے گا, کوئی اس کے پاس عمل ہوگا شاید اللہ عالم. تو یوں کنویں اس طرح سے, اور یہ بھی ہوتا ہے بلکہ لوگ نشانی رکھتے ہیں. ہمارے وہاں کنواں تھا کنارے پر دریا کے, جیسے سسرال والوں کا بھی اس میں حصہ تھا, تو دریا نے اس طرح سے وہ ایروین شروع ہوا کہ ساری زمین گراتا گیا, حتیٰ کہ کنویں تک بھی پہنچ گیا, اور وہ کنواں بھی دریا میں چلا گیا. اوپر دریا بہ رہا ہے, وہ اس سے تو نام و نشان بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کنواں ہے کہاں. تو انہوں نے پھر اس میں ایک بڑی لکڑی وہاں رکھ دی تھی کہ شاید اس طرح سے وہ یہ نشان رہے جب تک لکڑی رہے کہ یہاں تھا کنواں, شاید دریا پر ہے ہٹے. تو کنویں مطلب یہ ہے کہ مونجو دڑو اور ہڑپے تک کے کنویں نکلے ہیں اس میں سے, تو کنواں باقی رہتا ہے. تو دیر معطلہ کا معنی یہ ہوا کہ کنویں تو ہیں لیکن اب ان کو کوئی استعمال کرنے والا نہیں رہا. انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بستیاں اس طرح برباد ہوئی کہ کنویں سے اب کوئی کام